تعالی عنہ ورضانہ کی محبت اور معاونت سے ہمیں وافر حصہ مرحمت فرمائے. میں نے حال ہی میں سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضانہ کے یوم پر ایک تفصیلی خطاب کیا تھا. ارادہ میرا تو یہ تھا کہ میں 8, 9, 10 جو نشست ہے حضرات اہل بیت کی بارگاہ کی منقبت کی اس کی تیاری کی طرف میں توجہ کیے ہوئے تھا اور تمام تر مطالعے میں اسی طرف میں کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمارے بچوں نے خاص احباب اور اصرار کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یوم جو پہلی محرم کے اندر ہم نہیں کر سکے تو آگے چل کر کریں تاکہ وہ حصہ ہمیں نصیب ہو. میں صرف اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پے در پے پروگرام کے حوالے سے کچھ نازک مزاج ہوتے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بس تقریریں ہی بہت ہو رہی ہیں اور معاملات ہی بہت ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا میں نے توقف کرنا چاہا، لیکن اللہ جس عمر میں چاہے جس کے لیے شرع صدر فرمائے، یقیناً تقاریر ہو یا ان کا ذکر ہو، کوئی لحظہ کوئی لمحہ مومن کا ان کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اسی جذبے کے ساتھ میں نے اختصار کے ساتھ اس مغرب سے اور عشاء کے درمیان کی یہ نشست رکھی ہے، اور بارگاہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے یہ بھی دعا فرما اللہ ہمیں اتنی جرت اور سعادت عطا فرمائے کہ ہم ایک بہت طویل وقت ان بزرگوں کی یاد میں گزار سکیں. کیونکہ جہاں ہماری توجہ گھڑی کے اوپر مرتکز ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، تو یہ پھر عقیدت کے اندر فرق لانے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ان کی محبت میں، جس طرح کے فاضل بریلوی نے فرمایا کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. آمین یا رب العالمین. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں صحیح بخاری شریف میں کتاب الفضائل سے تقریباً 4 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں گویا کا ذکر کی ہیں. پہلے اس حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں، اور اس ایک ایک حدیث کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت طویل تقاریر ہو سکتی ہے اس کی تشریح کے حوالے سے، اس کی تفسیر کے حوالے سے، اس کے درمیان جو عقائد کے پہلو موجود ہیں، جو فقہ کے پہلو موجود ہیں، جو روحانیت اور تصوف کے پہلو موجود ہیں، ہر زاویے سے اگر ان احادیث کی تشریح اور تفسیر کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو ایک ایک حدیث پاک کے تحت کئی گویا کہ دروس ہو سکتے ہیں. میں صرف سر دست اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی اس ایک ایک حدیث کے تحت ہم عنوان کے تحت آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے. سب سے پہلے میں نے جو حدیث پڑھی ہے صحیح بخاری شریف سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. قال بین نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بین انا نائم رایتنی فی الجنہ، حضور فرما رہے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، تو خواب میں مجھے جنت دکھائی گئی. اور انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. تو حضور فرماتے فاذا امراۃ تتوضا الى جانب القصر، ایک خوبصورت عورت ایک محل کے کنارے پر وضو کر رہی تھی، جنت کے اندر ایک محل تھا اس کے کنارے پر وضو کر رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقلت لمن هذا القصر، یعنی فرشتے سے پوچھا یہ محل کس کا ہے، یعنی عورت کے بارے میں نہیں پوچھا بلکہ محل کے بارے میں پوچھا کہ ظاہر سی بات ہے یہ اس کی مالک ہوگی اس لیے اس کے قریب بیٹھ کر یہ وضو کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا لمن هذا القصر، یہ قصر کس کا ہے، یہ محل کس کا ہے. فقال لي عمر، تو مجھے فرشتوں نے کہا کہ یہ حضرت فاروق اعظم کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو سرکار کہتے فذکر تو غیرت ہوں، میں نے اس جو عورت سامنے وضو کر رہی تھی میں نے منہ پھیر لیا حضرت عمر سے غیرت کرتے ہوئے، کیونکہ عمر بڑے غیور ہیں، غیرت مند ہیں، تو میں نے اپنا منہ وہاں سے پھیر لیا. فولئی تو مدبرن، اور میں اپنی پشت کو اس کی جانب کر دیا اور میں نے منہ پھیر دیا. تو کہتے اس محفل کے اندر حضرت عمر بھی موجود تھے. جب حضور نے یہ بات کہی تو آپ فبکا عمر، زور سے حضرت فاروق اعظم رونے لگے اور کہنے لگے علی کا غار یا رسول اللہ، حضور میں اور آپ سے غیرت کروں، میں اور آپ سے غیرت کروں. تو یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ غیرت ایک پورا ایک مفہوم اور مقصد رکھتا ہے اپنے اندر. یہ فاروق اعظم کی باطنی صفائی، تطہیر، پاکیزگی پر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور خواب بڑا خوبصورت مقدمہ ہے کہ میں نے وہ قصر دیکھا، محل دیکھا، اور وہ جو خاتون وضو کر رہی تھی وہ حور تھی جن کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہوگا اور وہ محل فاروق اعظم کا تھا. تو فرما جب مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ محل عمر کا ہے تو میں نے عمر کی غیرت اور حیا کی وجہ سے اپنے چہرے کو پھیر دیا, یہاں تک کہ پشت اپنی اس محل کے جانب کر دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور آپ تو میرے آقا اور مولا ہیں, میری آپ سے کیا غیرت ہوگی. دوسری حدیث پاک ہے سیدنا فاروق اعظم کی شرافت نفس اور تزکیہ نفس اور آپ کی باطنی تطہیر اور بلندی کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بین انا نائم, یہ بھی ایک خواب کا واقعہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا, شریف تو یعنی لبن, مجھے دودھ پیش کیا گیا, دودھ دیا گیا اور میں نے اس کو پیا. حتی انظر الى الریء یجری من ظفری او فی اظفاری, یہاں تک کہ اس کی تازگی, اس کی سفیدگی اور اس کی چمک میرے بدن کے اندر ایسی اتری کہ میرے انگلیوں کے پوروں پر جو ناخون ہے اس سے اس کی تازگی ظاہر ہو رہی تھی. اس دودھ کو جب میں نے پیا تو اس کی سفیدی, اس کی تازگی, اس کی رنگت جو ہے وہ میرے انگلیوں کے پوروں سے ظاہر ہونے لگی, اور اس سے سفیدی میری انگلیوں کے پوروں سے جس طرح کے نکل رہی ہے اس طرح اس کا کمال تھا. ثم ناولت عمر, جو دودھ بچ گیا میں نے عمر کو پلا دیا. یہ خواب میں فرماتے ہیں حضور جو دودھ بچ گیا میں نے عمر کو پلا دیا. تو صحابہ اکرام علیہ مردوان موجود تھے, قالو ان تمام صحابہ نے کہا جن کے سامنے خواب ذکر کیا گیا تھا, فما اولتہ یا رسول اللہ, حضور آپ اس کی کیا تعبیر کریں گے, آپ اس کی کیا تعبیر کریں گے, یہ دودھ کیا تھا اور یہ کیا چیزیں تھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علم تھا, یہ علم تھا جو اللہ رب العالمین نے دودھ کی شکل میں مجھے عطا فرمایا اور میں نے عمر کو اس میں سے پلایا. تو اب یہ مقدمہ بن رہا ہے حضرت عمر کی پوری سیرت کا. ان حدیثوں کو سنیے پھر میں تاریخ کو بیان کرتا ہوں, سیرت کو بیان کرتا ہوں. آج میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ حضرت فاروق اعظم کے لیے کچھ ذرا ہٹ کر تھوڑی گفتگو کی جائے. عدالت اور نظام کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلی ہم نے گفتگو کی ہے, روحانیت کے اعتبار سے گفتگو کی ہے, لیکن وہ تمام ابحاث کا صرف ایک قطرہ ہے. آپ مجھے وقت دیجیے اور مہینہ میرے ساتھ بیٹھی ہے, انشاءاللہ ہر دن اگر نیا موضوع نہ سناؤں تو پھر آپ کہنا. یہ شان و منقبت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی. آپ اگر رات کو بیٹھے تو آپ کو وجہ تاری ہو جائے کہ آپ کن کا, اور کتنا پیارا کلام مولانا حسن رضا خان صاحب کا پڑھا ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم سے محبت کرنے والے لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں, اور کتنی بڑی خوش بختی ہے ان لوگوں کی جو سیدنا فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں, ان کا یوم مناتے ہیں, ان کی یاد مناتے ہیں. تو یہ فاروق اعظم کی یہ پوری زندگی آگے آ رہی ہے, یہ اس کا مقدمہ ہے, یہ عنوان ہے, یہ اس کا بیج ہے, یہ حضور کی تربیت ہے جس کے ثمرات بعد میں پورے مسلمان بلکہ آج تک قیامت تک کھا رہے ہیں. فاروق اعظم کے اندر کمال کیا تھا, میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے لیے, ایک پوری تقریر میں اس پر کر چکا ہوں کہ آخر ان چاروں کو خلافت کیوں ملی, اور چاروں میں خلافت بھی دو حصوں میں ہے, شیخین کا الگ مرتبہ ہے, نیچے والوں کا الگ مرتبہ ہے. جو شیخین کا مرتبہ ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے. تو خلافت کے اندر بھی دو چیزیں بنی ہیں, ایک شیخین حضرت صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم, ایک عثمان غنی اور سیدنا علی. حضرت عثمان غنی اور سیدنا علی کے مسئلے پر تو اختلاف اہل سنت میں ہوا کہ جناب کون پہلے کون بعد میں. امام بصری کا آپ شعر پڑھتے, ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعثمان ذی الکرم, تو دیکھیں انہوں نے حضرت عثمان کا نام بعد میں ذکر کیا, حضرت علی کا نام پہلے ذکر کیا. اس کے دو جواب ہے, ایک تو یہ کہ یہ وزن شعری ہے, وزن شعری کی وجہ سے آپ نے معاملہ کیا, لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ شاید آپ کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی پر آپ حضرت علی کو فوقیت دیتے تھے. تو نیچے کے جو خلیفہ ہیں دو, ان میں تو یہ چیز چلی ہے, لیکن دونوں اوپر کے جو ہیں یہ تو نصوص سریعہ ہیں, قطعی ہیں, ان کے بارے میں بڑھانا تو درکنار کو سوچنا بھی گوارا نہیں ہے. یعنی حضرت علی نے تو یہاں تک فرمایا تھا نا کہ دو مجھے شیخین پر فضیلت دے گا, میں اسے حد قذف لگاؤں گا, وہ کذاب ہے, میں اسے سیکوڑے لگاؤں گا. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری نبوت کی جھلک آپ دیکھیں گے, یہ شیخین میں نظر آتی ہے. اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم روئے زمین پر اسلام کو نافذ کریں گے, قرآن میں جتنا حکم ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا, مسلمان شیر و شکر ہو کر رہیں گے, مسلمان ایک دوسرے سے دست و گربانی اور حسد سے پاک ہو جائیں گے, کفر پر ان کا غلبہ ہوگا, اور خطے میں زمین جہاں سے سورج اگ رہا ہے ابھر رہا ہے اور جہاں سے ڈوب رہا ہے, اس پورے خطہ عرض کے اوپر کلمہ توحید لہرائے گا. یہ وعدہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم پر پورا ہوا ہے. یعنی فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر یہ دو عظیم ایسی شخصیات ہیں کہ مصطفیٰ سے جو وعدہ کیا گیا تھا, اور حضور نے 23 سالہ زندگی میں جتنی محنت کر کے آگے کی تیاری کی تھی وہ 23 سالہ زندگیوں کی ترتیب اور تکمیل سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے دور میں ہوئی ہے. اور آج تک جو اسلام کہ ماننے والے نام لے رہے ہیں دین کا تمام معاملات کا, یہ صرف ان دو ہی خلافتوں کا صدقہ ہے.
یہ دو ہی خلافتوں کو صدقہ ہے. بعد میں تو پھر ایسے معاملات کھڑے ہوئے جو میں نے حضرت عثمان غنی کے یوم میں گویا کا ذکر کیا. وقت رہا تو میں انشاءاللہ شاہ ولی اللہ صاحب کو پیش کروں گا کہ امت کے اندر جب آپ سے سوال کیا گیا کہ امت کے اندر ہلا دینے والے واقعات اور تغیرات پیدا کرنے واقعات کہ بس اب سب ختم ہو جائے گا, اب منبر و محراب سے اذان ختم ہو جائے گی, نمازیں ختم ہو جائے گی, دین ختم ہو جائے گا, اس قسم کا خطرناک واقعہ اور حادثہ تغیرات و تبدل امت کے اندر کوئی ایسا ہوا ہے واقعہ ہے؟ آپ تو گنتے ہیں نا انگلیوں پر بنو عباس بنو امیہ سارے واقعات ذکر کرتے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں تین واقعے ایسے ہیں جو دل دہلا دینے والے اور امت کے اندر خطرناک قسم کا تغیر و تبدل جو پوری تاریخ کا ہوا ہے, تاریخ پوری بدلی ہے. فرما پہلا حادثہ تو حضور کی وفات کا ہے, پہلا وہ خطرناک مرحلہ تو حضور کے وصال کا ہے, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, رحلت فرما رہے ہیں. تو اب دیکھو کتنی خطرناک بات ہے کہ اب دین کا کیا ہوگا, اب آگے دین کیسے چلے گا, قرآن کے بارے میں کیا حکم, نماز کے بارے میں کیا حکم, آگے کیا چلے گا. تو اس سے اگر آپ جذبہ تھوڑا رکھیں اور سمجھے تو دیکھیں کہ سب سے پہلا حادثہ جو سب سے خطرناک تغیر ہے اسلام کے اندر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کا ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا, ہم پڑھ لکھتے ہیں لیکن ادب ہمیں نہیں آتا, یہ اعلانات وغیرہ اتنے ضروری نہیں ہوا کرتے, نماز سے پہلے دے دیا کریں, یہ گپ شپ بعد میں ہوا کرتی ہے. جو پہلے دین اور مسلمان بنانے والی بات ہے اس میں مداخلت نہ کیا کریں, یہ برادری سب بات کی چیز ہے, پہلے قرآن و سنت ہے. درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, جنازہ بھی اگر آ گیا تو اس ذکر سے بخشا جائے گا, سوئم بھی ہے تو بخشا جائے گا, یہ پہلے ہے وہ بعد میں ہے. ہزار مسلمان حضرت عمر کی جوتی پر قربان, ہزار جنازے قربان, ہزار عزتیں قربان, ہزار برادریاں قربان, ذکر پہلا ان کا ہے بعد میں ان کا ہے. اللہ رب العالمین ادب اور تمیز ہمیں عطا فرمائے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنیں میری بات, یہ اس قسم کے واقعات جو نہیں ہم جیسے بے ڈنگوں کے سامنے ہوتے ہیں, حضرت عمر کے سامنے کبھی نہیں ہوا, حضرت عمر کے سامنے اس لیے کہ رب کی ایک ایسی مدد ان کے سامنے تھی, رب کی ایک ایسی مدد آپ کے ساتھ تھی, اور پوری قوت یعنی یوں سمجھیے کہ قدرت کی ساری طاقت فاروق اعظم کے ساتھ اتنی تھی. شاہ صاحب لکھتے ہیں اس لیے آپ کے دور میں کبھی فتنے نے سر نہیں اٹھایا, آپ کے سامنے آپ کے دور میں نفاق نہیں پھیلا, آپ کے سامنے شرازہ بندی جو تھی وہ بکھری نہیں. فرمایا اس لیے کہ آپ کا وجود اتنا نعمت تھا, اتنی بڑی غنیمت تھی کہ ایک ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے, جہاں ظاہر پر وہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتے تھے تو باطن کے اعتبار سے جو لوگوں کے دل ہیں ان پر بھی فاروق اعظم کو اللہ رب العالمین نے دسترس عطا فرمائی تھی. وہ فتنوں کو سونگ لیا کرتے تھے کہ کہاں سے فتنہ اٹھنے والا ہے, اس کے اٹھنے سے پہلے اس کی بو آپ کو آ جاتی تھی اور پورے مکمل طور پر آپ اس کی سر کو بھی کر دیا کرتے تھے. یہ تمام صحابہ کرام کے اندر صرف شیخین کو اللہ رب العالمین نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات فرما گئے شاہ ولی اللہ صاحب, فرماتے ہیں کہ اسلام میں تغیرات, جس کو درد ہے نا اسلام کو وہ اس بات کو محسوس کرے گا. یقیناً سانحہ کربلا بہت بڑا سانحہ ہے, اس بہت بڑے دل ہلا دینے والے سانحہ ہے, لیکن بڑے سانحات جس کو کہیے ان میں سب سے بڑا سانحہ, سب سے بڑا تغیر تبدل کا معاملہ جو ہے تاریخ کے لیے وہ حضور کا وصال ہے. پہلی چیز, تین واقعات بڑے اہم ہیں, اس کو تاریخ میں یاد رکھیں آپ. تین واقعات تمام مورخین نے لکھا ہے, تین واقعات ایسے ہیں جو پوری تاریخ اسلام میں دل دہلا دینے والے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ کے منہ کو پھیر دینے والے, اس کے بعد امید زندگی ختم ہو جاتی ہے. پہلی چیز حضور کا وصال, دوسری چیز سیدنا فاروق اعظم کی شہادت. اللہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت, سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ایسی ہے جیسا حضور کا دنیا سے رفیق اعلی کا سفر کرنا ہے. اور فرمایا تیسری چیز سیدنا عثمان غنی کی شہادت. یہ تین ایسے واقعات ہیں جو قیامت تک ہونے والے واقعات, دجال ہو یا دیگر واقع دیگر فتنے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ تین واقعات اتنے خطرناک واقعات تھے کہ جس سے بہت زبردست قسم کا تغیر ہو گیا. ایک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال, ایک فاروق اعظم کی شہادت, ایک حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شہادت. اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مستقل موضوع ہے کہ اس سے واقعی میں جو بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے, جو بڑے بڑے جن فتنوں کے اوپر گرفت موجود تھی, جو فتنوں کی شرارتوں کی راہیں بند تھی, اس واقع ہونے کے بعد اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد دیکھیں کئی فتنے کھڑے ہو گئے. سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے بعد دیکھیں رافضیوں نے سر اٹھا لیا. عثمان غنی ذو النورین کی شہادت کے بعد آپ دیکھیے خارجی رافضی دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں, آج تو پورے پورے ملک کے وہ مالک ہو گئے ہیں. جہاں وہ تنہا اپنا وجود نہیں ثابت کر سکتے تھے، آج وہ تو بڑے بڑے ملک کے مالک ہو گئے ہیں. آپ کا بحرین دیکھ لیں، اس وقت عراق دیکھ لیں، اس وقت شام دیکھ لیں، اس وقت نجدی اسٹیٹ آپ دیکھ لیں، یہ خارجیوں کی جو ساری راضیوں کی یہ ساری جو اسٹیٹ پھیلی ہوئی ہے، یہ وہ تین واقعات جو امت کے لیے بڑے، وہ تین شخصیات اور وہ تین کا وجود امت کے لیے اتنی رحمت رہا کہ جب ان کا تعلق امت کے ساتھ بظاہر کٹا ہے تو یہ امت کے اندر وقوع پذیر ہونے والے خطرناک قسم کے تغیرات میں سے تھے. اس کی تفصیل میں پیش کروں گا، لیکن یہاں میں ایک بات ایک عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر، ان کے کمال اور جمال پر جو مقدمہ سید عالم نے خود باندھا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کی باطنی شرافت اتنی ہے اور پاکیزگی اتنی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمر کی غیرت کی وجہ سے میں نے منہ پھیر لیا. اور غیرت جو ہے وہ اخلاق کا سب سے بڑا حسن ہے، غیرت اور حیا جو ہے وہ اخلاق کا سب سے بڑا حسن ہے. مشکات میں روایت میں نے پڑھی ہے اور موجود بھی ہے دیگر اور کتابوں سے، انہوں نے تخریج کی ہے کہ جب بھی کوئی نبی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے امت کو سمجھا دیتا ہے، لاکھ کے مقابلے میں پانچ کو مسلمان کر دے، اگر وہ لاکھ کے مقابلے میں پچاس کو مسلمان کر دے، تو جب جا رہا ہوتا ہے تو کیا کفل لگاتا ہے ان پر کہ ان کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کیا گرہ لگاتا ہے، کیا نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، یہ ایک لاکھ تھے میں نے اتنی محنت کر کے تم پانچ کو مسلمان کیا ہے، دین پر لایا ہے، اب میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اس پر جمے رہو گے تو تم کبھی دین سے نہیں نکلو گے. وہ کتنی زبردست نصیحت ہوگی. رسول اللہ فرماتے جب بھی نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پہلی نصیحت اور آخری نصیحت اپنی امت سے کرتا ہے، حیا کا دامن پکڑے رکھنا، غیرت کا دامن پکڑے رکھنا. تو یہ غیرت اور حیا یہ ایمان کی اساس اور برتن ہے. حیا اور غیرت وہ برتن ہے جس کے اندر ایمان بستا ہے، رہتا ہے، آتا ہے، جچتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت یہ ہے کہ جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ پورا خواب دکھایا گیا ہے. اور ہمارا خواب تو تخیلات کا، ظنیات کا اور اپنے شب و روز کے مخمصوں کا نتیجہ ہوتا ہے. حضرات انبیاء اکرام اور بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک تو عین وحی الہی ہے، عین وحی الہی ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے خواب بتائے جا رہے ہیں کہ محبوب اپنے دل کو ہلکا رکھیے، آئندہ آپ کے آنے والی امتوں کے اندر یہ شعر موجود ہیں جو آپ کے اسی پیغام کو کھینچ کر پوری دنیا تک لے کر جائیں گے. ایک حدیث پاک، دودھ والی مثال علم کی ہے، دودھ والی مثال علم کی. اس لیے فاروق اعظم صحابہ کرام کے اندر سب سے بڑے فقہا کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، مجتہدین کے اندر شمار ہوتا ہے. حضرت مولا علی وغیرہ کا علم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو جب صحابہ کے مجتہدین صحابہ کی فہرستیں بنتی ہے، تو جس طرح خلافت میں آپ کا نام سر فہرست آتا ہے، اس طرح آپ کے اجتہاد میں، علمی صلاحیت میں، جو اللہ نے آپ کو ملک عطا فرمایا تھا، جو دین کا فہم عطا فرمایا تھا، رسول اللہ کی احادیث کی جو تعبیر اور تشریح کا علم آپ کو عطا فرمایا تھا، مزاج مصطفیٰ اور مزاج الوہیت کے سمجھنے کا جو فن عطا فرمایا تھا، رسول اللہ کے اقوال کے اشارات اور کنایات کے سمجھنے کی جو تمیز عطا فرمائی تھی، قرآن کی آیات کی جو عملی تفسیر کے لیے اللہ نے آپ کا سینہ کھولا تھا، وہ خاصہ فاروق اعظم کا تھا. اور اس کی طرف یہ حدیث مذاق کر رہی ہے، اس کی تائید، اس کی تشریح حدیث کر رہی ہے، فرمایا وہ دودھ تھا، یعنی حضرت نبی پاک فرماتے ہیں دودھ میں نے پیا اور آدھا پیالہ میں نے عمر کو دے دیا، وہ علم تھا. پتا چلا کہ جس جام سے نبی کو پلایا جا رہا ہے اسی جام سے عمر کو بھی پلایا جا رہا ہے، جس برتن سے نبی پی رہے ہیں اس برتن سے عمر بھی پی رہے ہیں. تو آپ اس بظاہر محبت والی مماثلت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب عمر کا کوئی بھی فیصلہ، ذات کا فیصلہ، نسب کا فیصلہ، انہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ انہیں جو تمیز مل رہی ہے وہ برتن مصطفیٰ ہی سے مل رہی ہے، جام علم مصطفیٰ ہی سے مل رہی ہے. تو یہ وہ مناسبت کا تعلق ہے جو اس خواب کے اندر دکھایا گیا، ورنہ دو پیالے بھی آ سکتے تھے، ایک آپ خود پی لیتے، ایک حضرت عمر کو دے دیتے، تو پیالے مختلف ہو جاتے، وقت ایک ہو جاتا، لیکن وہاں وقت بھی ایک ہے، دودھ بھی ایک ہے، جام بھی ایک ہے. تو ایک جام ہے دو پینے والے، ایک جام ہے دو پینے والے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے، ہاں عقلاً تخصیص کی جاتی ہے کہ نبی پاک کو جو پلایا گیا وہ آپ کے منصب کے اعتبار سے تھا، اور حضرت عمر کو جو پلایا گیا وہ سرکار کی تابعیت، اطاعت، اتباع، محبت کے ذریعے پلایا گیا. جو ان کا حصہ تھا وہ انہیں حضور کے صدقے دیا گیا، اور جو مصطفیٰ کا حصہ تھا وہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. اب آگے ایک اور حدیث پاک آپ ذرا سماعت فرمائیے، یہ میں حدیثیں بھی عنوان بنا رہا ہوں، یہ زمین بنا رہا ہوں، یہ بھی ہم فصل لگا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت عمر کی سیرت پھر آپ کو نظر آئے گی کہ جو آپ کی زندگی کے اندر یہ تمام چیزوں کی رونائی اور جلوہ گری اور ہر طرف سے اسلام کی اور محبت کی باتیں جو ظاہر ہوئی اسلام کو تقویت ملی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے خمیر میں یہ چیزیں موجود ہیں. ایک اور حدیث بات سنیے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے حضور سے سوال کیا کہ حضور، اس حدیث سے پاک کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مزید ذکر کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس بات کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فیکن من امتی احد فانه عمر. اور اس کی تشریح خود حدیث میں آگے آ رہی کہ اس سے کیا مراد ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان فیمن کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ تھے جو غیب باتیں کر دیا کرتے تھے، وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو لوگوں کے عقل سے ورا تھی، لوگوں کے سینوں میں آنے سے ورا تھی، لوگوں کے ادراک سے ورا تھی، اور وہ حقیقت پر مبنی تھی، وہ پوشیدہ باتیں تھی، جو وہ کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ نبی بھی نہیں ہوا کرتے تھے. فرمایا ان کو محدث کہا گیا ہے، اور گزشتہ امت میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جن کی زبان پر، یعنی جو مضمون فرشتہ لے کر آ رہا ہے، فرشتے کے لانے سے پہلے خدا ان کی زبان پر ڈالتا ہے اور وہ بول دیتے ہیں. جہاں اس احکام کی ترسیل ان فرشتوں کے ذریعے ہو رہی ہے، وہی فرشتوں سے اعلیٰ ان کا مرتبہ بنا دیا گیا ہے، اور وہ گویا کہ براہ راست ان تمام چیزوں کی ترسیل کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، میری امت میں بھی ہے، اور اگر میری امت میں کوئی وہ ہے تو وہ عمر ہے. فرمایا ان پر الہام کی بارشیں ہوتی ہیں، الہام وہی کے بہت قریب ہے، الہام وہی کے بہت قریب ہے. کیونکہ علوم ظاہرہ اور علوم غیبیہ، علوم غیبیہ جو ہوتے ہیں، جو غیر کسبی علم ہوتے ہیں، وحدی علم، علم دو قسم کے ہیں، کسب سے ملتا ہے جو ہم محنت مشقت سے علم حاصل کرتے ہیں، ایک وہبی چیز ہے جو محض اللہ کا وہب ہے، عطا ہے، اللہ وہاب ہے، جو محض اس کی عطا ہے وہبی علم. وہ تین قسموں پر ہے کہ اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس پر فضل فرماتا ہے. وہی ہے الہام فراست ہے، وہی ہے الہام فراست ہے، وہی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، وہی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، فراست صالحین کے ساتھ خاص ہے، اور الہام عام مسلمانوں کے قلب میں بھی اتار دیا جاتا ہے. کبھی فراست الہام کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی الہام جو ہے فراست کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن جو غیبی باتیں قلب پر اترتی ہیں وہ تو نبی کے سینے پر اترتی وہی کی صورت میں. پھر اس میں جو غیر انبیاء ہیں ان میں فرق ہے تقوی کا، جو متقی ہوگا اس کے سینے پر وہ اترے گی جو فاسق کے سینے پر نہیں اترے گی، جو غیر متقی کے سینے پر نہیں اترے گی. تو یہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ الہام کی وہ بھی خاص باتیں جو صاحب تقوی و نقا، صاحب خالصاً جو تقوی کے مالک ہیں، ان کے قلب و جگر پر جو خدا الہام و فراست اتارتا ہے، ان میں سے بھی چند عشر عشیر ایسے لوگ ہیں جن پر خاص الہام کیا جاتا ہے، اور وہ الہام ایسا ہے جو ساری امت کے سینوں سے اوجھل ہوتا ہے. فرما ان میں سے میرا ایک عمر ہے، جن کے بارے میں حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر کی زبان ایسی ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور اس کی تعریف علماء نے یہ لکھی ہے، کئی تعریفیں کی ہیں، فرمایا اس سے مراد بھی کہ اس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں. ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ ملائے اعلیٰ سے ڈائریکٹ فیضان اس کے قلب پر ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخصیت جو ہے میری امت کے اندر وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ. وقت ہمارے پاس مختصر ہے، لہٰذا میں اس حدیث کے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، تھوڑی سی تشریح پر. آئیے آخری حدیث پاک پڑھ کے ہم اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیں اب عقیدہ دے رہے ہیں. اب ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ عقیدہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، ان رجلا سأل النبی عن الساعة، قیامت کے بارے میں حضور سے اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی اور آپ قیامت کے بارے میں کچھ اشارہ فرمائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وما عددت لها، قیامت تو اپنے ٹائم پر آ جائے گی، تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے کیا بندوبست نے کیا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ فقال لا لا شيء الا ان احب الله ورسوله، میں کوئی تیاری نہیں کر چکا. بعض حدیث میں آیا کہ ولا صدقۃ ولا حج ولا صلاۃ، نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے. تو کیا وہ صحابی حج چھوڑ دیتے تھے، نماز چھوڑ دیتے تھے، سوم کو روزے کو چھوڑ دیتے تھے؟ نہیں، اس لیے کہ اب سامنے سرکار موجود ہے. سرکار سے کہیں گے میری نماز ایسی ہے، اب حضور سے کہیں گے کہ میں بڑا روزے دار ہوں، اب حضور سے کہیں گے میں بڑا حاجی غازی ہوں؟ نہیں. تو یہ مرتبہ عاجزی ان کے ساری ہے. انہوں نے کہا لا شیء یا رسول اللہ، کوئی چیز میرے پاس نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ صدقہ ہے، کچھ بھی نہیں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھاگ جا، جب تم نے کچھ عمل ہی نہیں کیا تو کیا ہے؟ آقا بھی جانتے ہیں کہ تربیت میری پا رہا ہے، اس لیے ادب بھی جانتا ہے.
یہ تو چہرہ خود اس کا دمک رہا ہے نماز کے نور سے،
حج کے نور سے، سوم کے روزے کے نور سے اور صدقے کے نور سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس حقیقی مقصد سے ہمیں آشنا کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے دین کے اندر. نماز سے پہلے سبق کیا ہے، روزے سے پہلے سبق کیا ہے، حج سے پہلے سبق کیا ہے. بستر اٹھا کر جو نماز سیکھنے کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، تو پہلے سبق تو تم نے چھوڑ دیا ہے. گنتی دو سے نہیں شروع ہوتی، ایک سے شروع ہوتی ہے. تو پہلے یہ دیکھو کہ عشق کہ وہ دین اور ایمان کا نقطہ اول کیا ہے. وہ گنتی جو اسلام کی شروع ہو رہی ہے وہ ایک سے جو شروع ہو، اس کو تم چھوڑ کر ریون کے پھیرے لگا رہے ہو، بڑے بڑے اجتماع تم کر رہے ہو اور دو تین چار کے پیچھے پگلوں جو تم بھاگ رہے ہو، تو پہلے کا تو دیکھو وہ پہلی چیز کیا ہے. سرکار نے جب پوچھا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی تیاری نہیں، الا انی احب اللہ و رسولہ. ہاں میرے پاس ایک ہی چیز ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے محبت تو دل کا معاملہ ہے، اس کی دلیل چاہیے. تو حضور نے خود فرمایا کہ اذا احب شیئا فاکثر ذکرہ، بندے کو جب کسی سے پیار ہو جاتا تو اس کا ذکر بار بار کرتا ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں یہ تو نعتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں. میں نے کہا تم بدبودار ہو، تم اس کو کیا سمجھو گے، تم میں یہ بیج لگائی نہیں ہے، تم میں یہ بیج لگائی نہیں ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق. یہی تک پڑھوں گا ان کے لیے صرف کہ جناب تمہیں تو وہ بیج لگائی نہیں ہے، اور جنہیں وہ بیج لگ گیا، وہ جام لگ گیا ہے، وہ نمازوں سے پہلے یعنی نمازوں کے اوپر اور نمازوں کو پہنچانے کے لیے، نمازوں کو بنانے کے لیے بنیاد کے طور پر پہلے رسول کی محبت کو شامل کرتے ہیں. اور اس کی علامت یہ کہ یہ نعتے پڑھتے رہتے ہیں. ہم نے کہا یا اللہ آپ کو راضی ہو جا کہ یہ بر مذہب بھی ہمیں اسی بات کا تانا دے رہا ہے کہ ہم نے تیرے حبیب سے محبت کی ہے، اس لیے ہماری زبان پہ تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کثرت سے آ رہا ہے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ فما فرحنا بشیئن فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم کسی بات پر اتنے خوش نہ ہوئے، آج تک ہم اس بات پر کبھی اتنا خوش نہ ہوئے کہ جب اس شخص نے یہ بات کہی نا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا انت ما من احببتا، کہ جا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے. تو حضرت انس صحابی رسول ہیں. کون ہے؟ صحابی رسول ہیں. کتنا بلند مرتبہ ان کا، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے حضور کی خدمت میں گزار دیا ہے. حضور کے انتہائی لاڈلے اور چہیتے غلاموں میں سے ہیں اور حضور کے انتہائی چہیتے شاگردوں میں سے ہیں. ایک نئی کئی دفعہ حضور کی دعاؤں سے وہ نوازے گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر اکرام و انعام کی بارشیں فرمائی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں نسبتوں کا کتنا احترام ہے. وہ اپنی نمازوں پر نہیں بھول رہے. وہ جس نسبت پر جو محبت کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے، دیکھیے فرمایا کہ حضور نے اس سے کہا کہ انت ما من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے. فرمایا جب حضور نے اس شخص کو کامیابی کی یہ سند دے دی نا کہ تو غم نہ کر، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، تو یہ حضرت انس ابن مالک خود صحابی ہے. اس لفظ پر توجہ کرنا، وہ خود صحابی ہے، لیکن نسبتوں کا احترام ہمیں سکھاتے ہیں. فرماتے فما فرحنا بشیئن فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببتا. فرمایا کہ اس سے پہلے ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جو خوشی حضور کے اس جملے نے کی دی ہے کہ جاؤ اسی کے ساتھ ہوگے جس سے پیار کر رہے ہو. ہمیں حضور کے اس جملے سے اتنی خوشی پہنچی ہے، اتنی خوشی پہنچی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچی. تو اگر کوئی نمازوں پر خوش ہو رہا ہے تو وہ نمازی آپ سے بڑے ہیں، کوئی اگر روزوں پر خوش ہو رہا ہے تو وہ روزے دار آپ سے بڑے ہیں. حضرت سیدنا انس ابن مالک نماز روزوں پر نہیں، غلامی کی سند پر فخر کر رہے ہیں. فرمائے جو سند حضور نے عطا فرمائی ہے نا کہ انت ما من احببتا، جس کی محبت تو چاہتا ہے تو قیامت اسی کے ساتھ ہوگا. تو فرمائے اس قول نے ہمیں اتنا خوش کیا کہ اس سے پہلے ہم کسی چیز پر خوش نہ ہوئے. یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی اس بات سے ہوئی ہے کہ جو حضور نے فرمایا جاؤ اور مزے کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے. پھر کہتے ہیں فوراً میں نے یہ بات کہی، قال انس ابن مالک، میں نے فوراً یہ بات کی، فانا احب النبی. ایک مجھ سے کہنے لگا آپ نے حدیث آدھی پڑھی تھی، وہاں تو صحابی نے جو جملے کہے تھے وہ تو یہ تھے احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے تو کہا میں رسول سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے کہا رسول کی محبت کوئی اللہ سے جدا ہے؟ میں نے کہا اب دیکھو یہ آگے جو حضرت ابن مالک نے اللہ اور رسول کی محبت کو جو نتیجہ نکالا ہے، وہاں تو اس شخص نے یہ جواب دیا تھا کہ نہ میرے پاس روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ نماز ہے، نہ زکات ہے، میں صرف انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ لفظ کہا نا اس نے، زبان سے اللہ کا نام لیا اس میں جلالت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں.
اب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اس کا ترجمہ کیا بنا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قال انس فانا احب النبی و ابا بکر و عمر، اس کا معنی یہ بنا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا کہ مصطفیٰ سے محبت، ابو بکر سے محبت، عمر سے محبت. اب دیکھو یہاں پر حضرت انس نے بظاہر اللہ کا نام نہیں لیا، حضرت انس بن مالک، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہاں پر حضرت انس بن مالک نے اس میں جلالت نہیں ذکر کیا، جبکہ اس صحابی نے حضور کے سوال پر کیا کہا تھا، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور یہاں پر حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں، فانا میں احب النبی، یہاں پر اللہ کا نام ہے کہیں، اس میں جلالت آئے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط، یہ حوث بے بسر کی ہے، ذکر مصطفیٰ جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب جو مجھے یاد کرتا ہے وہ تجھے یاد کرتا ہے، جو تجھے یاد کرتا ہے وہ مجھے یاد کرتا ہے. اسی کو حضرت انس بن مالک کا سینہ کھلا اور آپ نے نظریہ عطا فرمایا. اگلا صحابی تو حضور کو کہتا ہے انی احب اللہ ورسولہ، احب اللہ ورسولہ کا ترجمہ حضرت انس نے کیا کیا کہ انا احب النبی، کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں. کیا مطلب؟ اس میں جلالت کا بظاہر ذکر تو نہیں کیا، لیکن اللہ کی محبت وہی ہوگی جو مصطفیٰ کی محبت ہوگی. تو یہ بندر بانٹ جو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب ختم ہو گیا، ان کی عقل کا بظاہر عرض کر رہا ہوں، جو یہ لوگوں کے درمیان اللہ کا نام لیا، نبی کا نام نہیں لیا، یہ اللہ یہ نبی نبی کرتے رہتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے. تو ہم نے کہا ابھی تو وہ ابلیس کا بیج تجھ سے نہیں نکلا اور تو نے مونچھیں بھی مونڈ دی اور تو بھاگ رہا میدانوں کے اندر بسترے لے کر. وہ پہلے ابلیس والا بیج تو نکال، جو صحابہ نکالیں گے، جو صحابہ نکالیں گے یہ بغض مصطفیٰ جو تیرے دل کے اندر آیا ہے، کہ اگر کوئی حضور کا نام لے رہا ہے تو وہ حضور کو اللہ کے مقابلے میں ہے، معاذ اللہ، اللہ کے غیر میں معاذ اللہ. حضور کو حضور بنایا رب نے ہے، حضور کو شاہکار بنایا رب نے ہے، حضور کو عظمت عطا رب نے کی ہے، حضور رب کی تخلیق کے صنعت ہیں اور صنعت کی تعریف سانے کی تعریف ہوا کرتی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل. اگر آپ خوبصورت لباس پہنے اور کوئی کہے کیا سلا ہے، تو اس نے اصل میں جو سی رہا تھا اس کی تعریف کی ہے. کوئی بنے ہوئے آپ کسی ماڈل کی تعریف کرتے ہیں، کسی خوبصورت فانوس کی تعریف کرتے ہیں کہ کتنا ہے، تو دراصل میں وہ بنانے والی کی قابلیت و صلاحیت کی تعریف ہوتی ہے. تو بلا تشبیہ کائنات میں تو خدا نے درخت بھی بنائے ہیں، کتنے خوبصورت پھول بنائے ہیں، یہ سمندر کتنا خوبصورت بنایا ہے، آسمان کتنا خوبصورت بنایا ہے، یہ ہوا کی حساسیت کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، خوشبو کو کتنا پیارا بنایا ہے. رب کریم نے زمین اور آسمان کے درمیان ان گنت کتنی خوبصورت سلسلے کو، آبشاروں کو، پہاڑوں کو، لیل و نہار کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ وابستہ کیا ہے، لیکن تمام کو بنا کر اگر رب نے کسی پر فخر کیا ہے تو وہ آمینہ کے لال ہے، فلاں رب کا محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. تو اسی لیے پتا چلا کہ حضور کی تعریف یہ رب ہی کی تعریف ہے. حضور کا یہ سارا وصف جو ہے تخلیق کے اعتبار سے حقیقی تو نہیں، یہ تو رب کا عطا کردہ ہے، اور انبیاء کے مقابلے میں حقیقی ہے، اور انبیاء کو جو وصف ملے ہیں وہ بلا عرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ہے انبیاء کے مقابلے، مخلوق کے مقابلے میں بالذات ہے، اور رب کے مقابلے میں بالعطا ہے. اس لیے حضرت انس نے انی احب اللہ ورسولہ کا ترجمہ کیا فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، جو حضور نے یہ سند عطا فرمائی کہ جاؤ اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم پیار کرتے ہو، تو کہا پھر ہم نے بڑے مجمع ہو کھڑے ہو کر اپنے پیار کا اظہار کیا، اپنے پیار کا اظہار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اور بڑے مجمع میں ہم نے کہا. اور کیا جملے کہیں جو صحیح بخاری میں موجود ہیں، سبحان اللہ. اللہ حضرت انس بن مالک کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. دعا کریں کہ چلیں کبھی عراق اور بصرہ کی سرزمین پر، آپ کی قبر شریف کو بوسا دیں. بصرہ کی سرزمین پر حضرت انس بن مالک کا بڑا خوبصورت دربار موجود ہے. اب آپ دیکھیے حضرت انس بن مالک کیا فرماتے ہیں. فرماتے فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، جو حضور نے کہہ دیا کہ جس سے پیار کرو گے اس کے ساتھ ہوں گے، تو ہم نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا حضور آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں، عمر سے بھی پیار کرتے ہیں. چلو آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ تو نبی ہیں، تو ابو بکر سے پیار کریں اور عمر سے پیار کریں، تو ان کے ساتھ ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سارا مرحلہ انہوں نے عشق و محبت میں ہم سے بڑھ کر آپ سے کمایا ہے. تو پھر آج اس کی دلیل بھی دیتے ہیں اور اپنے عقل کو لگام دیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ عشق میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، عشق میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. فرما دے تو محبت نبی سے بھی ہے، ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی ہے. وہ ارجو، اور میں امید بھی کرتا ہوں رب سے،
میں امید بھی کرتا ہوں رب سے، جب پیار ان سے کرتا ہوں تو رب سے امید بھی ہے کہ انا اکون معاہم، کہ میں ان تینوں کے ساتھ ہوں گا، میں ان تینوں کے ساتھ ہوں گا، بحبی ایاہم، خاص طور پر جن سے محبت کا میرا تعلق ہے. فَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، ہاں اگرچہ میرا عمل ان کی طرح نہیں ہے، اگرچہ میں عمل میں ان کی طرح مضبوط نہیں ہوں، اگرچہ میں عمل میں عمر کی طرح نہیں ہوں، اگرچہ میں عمل کے اندر ابو بکر کی طرح نہیں ہوں، لیکن یہ محبت کا رشتہ یہ ہے جس کی دوش پر میں پرواز کر کے ان کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا، ان کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا. تو یہ کتنے اعتراضات کے جوابات اس حدیث کے اندر آ گئے. فرمایا کہ اگرچہ میں عمل میں ان کی طرح نہیں ہوں، اگرچہ میں مضبوطی فکر میں ان کی طرح نہیں ہوں، اعمال صالحات کی مضبوطی میں ان کی طرح نہیں ہوں، لیکن فرماتے بحب ایاہم، خاص طور پر جو میری محبت ان کے ساتھ ہے نا، یہ اتنی مضبوط چیز ہے، یہ اتنی مضبوط چیز ہے، اس لیے کہ عمل تو میرے ظاہر کا نکھار تھا، محبت میرے دل کا نکھار ہے، اور خدا کی بارگاہ میں عمل بعد میں، دل پہلے قبول ہوتا ہے. ظاہر بعد میں، باطن پہلے قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ظاہر کو نہیں دیکھتا، باطن کو دیکھتا ہے. اور انسان کا، مومن کا ظاہر اتنا اچھا نہیں ہوا کرتا جتنا باطن اچھا ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مومن کا، مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے اچھی ہے، مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے اچھی ہے. اسے آپ نیت کہیے، محبت کہیے، عشق کہیے، یقیناً یہ اعمال ظاہرہ سے اچھا ہوتا ہے. اس لیے قرب کے لیے انہوں نے اعمال ظاہر کو دلیل نہیں بنایا بلکہ عشق کو دلیل بنایا ہے، کہ خدا تو جانتا ہے کہ اس دل میں اگر ابو بکر عمر کی محبت ہے تو اس کا مرتبہ اس دل نے کسی اور کو نہیں دیا. عمل میں تو میں ان کی طرف نہیں پہنچ سکتا ہوں، لیکن یہ دل تو محبت میں وہاں تک لے جا سکتا ہے. تو یہ وہ دلیلیں بنتی ہیں، یہ وہ مقدمات بنتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن کے. اور حضور نے جو اشارہ فرمایا کہ جہاں سے میرا عمر گزر جاتا ہے شیطان نہیں آتا، جہاں سے عمر گزر جائے وہاں پر شیطان نہیں آتا. یہ آپ کی تطہیر، یہ آپ کی سلامت دید، یہ آپ کے تسلب، یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے کہ شیطان قریب نہیں آتا. تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر بزرگی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے حدیث کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے عمر کو کہ عمر لمبی سفید قمیض پہنا ہوا ہے خواب میں، میں نے دیکھا. صحابہ نے پوچھایا کہ یا رسول اللہ اس کی تعویل کیا ہوگی؟ سرکار نے فرمایا تقوی. کیا فرمایا؟ تقوی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف حضور نے سارا بیان کرنے کے بعد کہ میرے عمر کو میں نے دودھ پلا کر علم بھی دیا، میں نے میرے عمر کے میں نے محل کو بھی دیکھا اور غیر اس کی غیرت اور حیا اتنی بلند تھی جو ایمان کا اصل حصہ ہے، میں نے اپنی پیٹ اس طرف کر لی، میں نے عمر کو اس حال میں دیکھا کہ جس گلی سے وہ گزر جائے تو شیطان اس گلی میں نہیں آ سکتا. یہ ساری بزرگی کے مرتبے بیان کرتے کرتے حضور نے فرما اب عمر کو میں کیسے سمجھاؤں تمہیں کہ میرا عمر میری کتنی بڑی اللہ کی طرف سے انعام ہے. فرما بس میرے عمر کو یوں سمجھ لو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فرما اب مسئلہ ختم کرو، اب مسئلہ ختم کرو کہ اگر تم میرے عمر کا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ساری مرتبتیں میں نے بیان کر دی ہے، اس کو دیکھ لو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. لیکن قدرت الہیہ کا قانون اٹل یہ ہے کہ رب نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے. اب اس سے اب اندازہ لگائیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو تقویٰ اور ظاہری صفائی اور پاکیزگی اور روحانیت کے اندر جو اللہ نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا تھا، یہ چند الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ اہل ذوق کے لیے بہت کافی ہے. اب آئیے، جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، آپ کے نام و نسب کی طرف تھوڑی سی توجہ میں آپ کی لے جانا چاہتا ہوں. اور سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اہل عرب کے اندر جتنے لوگ رہتے تھے ان میں سب سے بڑا طبقہ جو تھا وہ جناب عدنان کی اولاد کا تھا، اہل عرب. اور جناب عدنان جو اسماعیل صاحب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، حضرت اسماعیل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جدی اعلی جناب عدنان، اور وہی سلسلہ آگے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جڑتا ہے. تو یہ جو عرب کے اندر جو شاخ آئی ہے حضرت اسماعیل کے ذریعے، تو عرب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جدی اعلی، اور عرب کی یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلی ان کی تمام نسلوں کی تخم اصل جو ہے وہ جناب عدنان ہے. تو جناب عدنان جو عرب کی تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کی اولادوں میں سے ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر گویا کہ مل جاتا ہے. تو جناب عدنان کی گیارہویں پشت کے اندر فہر بن مالک، جناب فہر بن مالک، یہ ایک بڑے معزز شخصیت کا نام وہاں پر آتا ہے. فہر بن مالک انہی کی اولاد قریش کے لقب سے مشہور ہوئی ہے، یعنی جناب عدنان ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور انہی کی گیارہویں پشت کے اندر فہر بن مالک کا نام آتا ہے جن کو اللہ نے بڑا عروج عطا فرمایا، بڑی ترقی عطا فرمائی، اور انہی کی اولاد کو گویا کہ قریش کہا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد میں سے 10 آدمی کو بڑی عزت ملی ہے، اور وہی 10 آدمی قریش کے 10 قبیلے بنے ہیں، بنو امیہ ہے، بنو ہاشم ہے، اس طرح کر کے تو 10 قبیلے، بنو عدی ہے، بنو زہرہ ہے، اور اسی طرح بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، تو یہ جناب فہر بن مالک کی اولاد میں سے 10 بیٹے ایسے گزرے ہیں ان کی اولادوں میں اور ان کی نسل میں کہ جو قریش کے 10 قبیلے اس پر جا کر بنے. اور فہر بن مالک کی اولاد میں تیسری پشت میں ایک بزرگ کا نام آتا ہے جناب قاب، تیسری پشت میں جناب قاب کا نام آتا ہے، اور جناب قاب کے 2 بیٹے تھے، ایک مرہ، ایک عدہ یا عدہ، مرہ یا عدہ. مرہ جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد کریم ہے، مرہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد کریم ہے، نبی پشت میں، کہاں پر؟ نبی پشت میں. انہی کے بھائی ہیں عدہ یا عدہ، یہ حضرت فاروق اعظم کے جد کریم ہیں. اب شیرانہ سب سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیرانہ سب سمجھے آپ؟ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو شاخ آئی عرب کے اندر اور عرب میں جو لوگ پھیلے ہیں، یہ جناب عدنان سے پھیلے ہیں. ان کی 11ویں پشت کے اندر آتے ہیں فہر بن مالک. انہی کی اولادوں کے اندر جناب قاب کا نام آتا ہے، اور جناب قاب کے 2 بیٹے ہیں، جناب قاب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدہ یا عدہ. اس کو بعض علماء نے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا ہے، عدی بھی کہا ہے، لیکن اس کو بہتر یہ ہے کہ عدہ یا عدہ، یہ زیادہ گویا کہ اس کے الفاظ کو کتب سیرت کے اندر ذکر کیا گیا ہے. تو جناب قاب کے 2 صاحبزادے، مرہ بن قاب اور عدہ بن قاب، یہ 2 صاحبزادے. مرہ حضور کے نبی پشت کے جد کریم ہے، حضور کے نبی پشت کے جد کریم ہے، اور عدہ جو ان کے بھائی ہیں یہ حضرت فاروق اعظم کے نبی پشت کے جد کریم ہے. یعنی اب سیدنا فاروق اعظم کے نسب کو آپ دیکھیں گے تو یہ فاروق اعظم کا نسب جو ہے وہ نبی پشت میں جا کر سیدھا حضور کے نسب پاک سے مل جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب جناب مرہ سے پہنچ رہا ہے، فاروق اعظم کا نسب جو پہنچ رہا ہے یہ جناب عدہ سے پہنچ رہا ہے. جناب مرہ اور جناب عدہ کا نسب جا کر جب ملتا ہے تو ایک سند بن جاتی جناب قاب کی، اور یہی سند آگے بڑھتی ہے حضرت اسماعیل تک، یہی سند آگے جا کر کیا بنتی ہے حضرت اسماعیل تک. یہ شجرہ نسب گویا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ نبی پشت میں جا کر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ نسب پاک آگے چل کر مل جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب پاک جو تاریخ کے اندر لکھا گیا ہے، ذرا اس کو سماعت فرما لیجئے. عمر ابن خطاب، ابن نفیل، ابن عبد العزہ، ابن رباح، ابن عبداللہ، ابن قرط، ابن زراح، ابن عدہ، ابن قعب، یہ فاروق اعظم کا پورا شجرہ نسب ہے جو جناب قعب تک وہاں پر پہنچتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ، میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی جہتوں سے ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس وقت جو جہت رہ جاتی ہے طلباء کے لیے اور وہ لوگ جو تاریخ کے تناظر میں، تحقیق کے تناظر میں مزید اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ تھوڑا یہ طرز بھی اختیار کر لیا جائے اس تاریخ کے تناظر کے حوالے سے. حضرت فاروق اعظم کثیر العیال ہیں، آپ کے کئی بچے ہیں، کچھ کا نام ضبط تحریر آیا ہے، کچھ کا نام نہیں آیا ہے. جن کا نام آیا ہے میں بالاتفاق روایت کے ساتھ آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے سب سے مشہور بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے، اور وہ ہیں جب حضور کے وصال کے بعد جب قبر شریف پر آتے تھے تو رو رو کے نڈھال ہو جاتے تھے، اور پھر اپنی محبت کو تسکین دینے کے لیے حضور کے منبر پر آتے تھے، اور حضور کے منبر پر ہاتھ پھیر کر وہ جو خاک لگی ہوتی اپنے چہرے پر لگاتے تھے. ایسے عاشق رسول تھے، بخاری کتاب الحج میں موجود ہے کہ جب حج کرنے جاتے تھے حضور کے آثار آپ کے دل پر لکھے ہوئے تھے کہ حضور کہاں بیٹھتے تھے، حضور کہاں چلتے تھے، حضور نے کہاں پڑاؤ ڈالا، حضور نے کہاں وضو فرمایا، حضور نے کہاں نالین اتاری، حضور نے کہاں امامہ باندھا، سب چیزیں آپ کے دل پر لکھی ہوئی ہے. کتاب الحج بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب آپ گئے ہیں حج کرنے کے لیے تو اپنے بیٹے کو اور دیگر شاگردوں کو ساتھ میں لے کر گئے، ایک جگہ پر پہنچے جہاں آپ نے نماز پڑھی، قریب میں مسجد موجود ہے، قریب میں مسجد موجود ہے، لیکن اس میں نماز نہیں پڑھی آپ نے، اس میں نماز نہیں پڑھی، اتر کے تھوڑا نیچے گھاٹی میں نماز پڑھی. جب پوچھا گیا کہ حضور آپ نے مسجد میں نہیں پڑھی، فرما مجھے اس سے کیا کرنا ہے، جسمان غنی نے کہا تھا کہ مجھے کعبے سے کیا کرنا ہے، اول چیز تو ذات مصطفیٰ ہے نا، اول اہمیت تو ذات مصطفیٰ کو ہے، اس کے بعد کعبے کو اہمیت ہے. تو فرمایا تھا مجھے مسجد سے کیا کرنا ہے، میرے آقا کے آثار یہاں موجود ہے. فرما میں نے اپنے آقا کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے،
تو وہ کیا اللہ کے گھر کے الیاذ باللہ انکار ثابت کر رہے؟ نہیں. فرمایا مسجدیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن ساری مسجدیں مل کر اس جگہ کا مقابلہ نہیں کرتی جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں. ظالموں تم نے ان آثار کو ختم کر دیا, ان آثار کو مٹا دیا. اور یہ صحابہ وہ ہیں جو ان آثار کو لے کر چلتے ہیں. وہ انداز پولٹری فارم میں مر گیا ابھی بن باز, وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ آثار اس لیے مٹانے چاہیے کہ اس میں غلو پیدا ہوتا ہے, غلو ذاتی پیدا ہوتی ہے اور ذاتی شرک کی طرف لے جاتی ہے. میں نے کہا اس سے بڑی ذاتی کیا ہوگی, مسجد موجود ہے نماز نہیں پڑھ رہے. اس سے بڑی محبت میں ذاتی کیا ہوگی؟ تو جو ہے ہوش ہے آپ لوگوں کو, ارے مسجد موجود ہے لیکن نہیں نماز پڑھتے. نماز پڑھتے اس خاردار وادی کے اندر ہی, اس نیچے گھاٹی میں اتر کے پڑھتے. اس اندھے مجنی کو کوئی یہ کہے کہ اگر آثار غلو کی طرف لے جاتے وہ شرک ہے تو بدبخت صرف لال رومال ڈال کر اندھے تو ہی مسلمان رہا اور کیا صحابہ مشرک ہو گئے؟ یہ ہے وہ خارجیت جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہ سمجھنا. اپنے علاوہ ان مجدیوں نے وہ نظریہ دیے کہ ساری دنیا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیسے پاگل ہیں, ان کے فتووں سے تو نہ نبی بچتا ہے نہ صحابی بچتا ہے. کہتے جی تبرکات جو ہے وہ اس میں اس کو اس کے آثار کو باقی رکھنا شرک ہے, وہ غلو ہے. اب میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے, بخاری کتاب اللباس میں موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تہبند پیش کیا گیا, ایک صحابی بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے دے دیں, حضور نے دے دیا. ایک صحابی کہنے لگے کہ تم نے دیکھا تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تہبند مبارک جو ہے وہ اتنا طویل المیعاد ہو چکا ہے کہ اب اس کو حضور بدلنا چاہتے ہیں, اور تم نے سوال کیا, تمہیں پتا حضور سے جو سوال کرے تو حضور منع نہیں کرتے, اور تم نے حضور سے وہ نیا تہبند لے لیا. چاہیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لباس ہے وہ طویل المیعاد ہو چکا ہے, اب حضور چاہتے ہیں کہ اس کو چینج کرنے بدل دیں تو کسی نے دیا ہے تحفے کے اندر اور تم نے مانگ لیا, اور تمہیں پتا ہونا چاہیے جب حضور سے کوئی چیز مانگی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا انکار نہیں کرتے. تو اس صحابی نے دیکھے محبت کا کیسا اظہار کیا. یہ اندھا نجری کیا کہتا ہے؟ یہ اندھا کہتا ہے کہ جناب تبرکات اور آثار کو بچانے سے محفوظ کرنے سے وہ غلو ہے, وہ ذاتی ہے محبت کے اندر اور وہ شرک کی طرف لے جاتی ہے. صحابی نے کیا کہا, سنو تہبند کا کام تو پہننا ہی ہوتا ہے نا, یہ اس کی ایک راہ ہے. اور ذاتی کیا فرمائی؟ فرما پہننے کے لیے نہیں کفن کے لیے لیا ہے, پہننے کے لیے نہیں کفن کے لیے لیا ہے, پہننے کے لیے نہیں کفن کے لیے لیا ہے. اس کے تحت آپ اٹھا کر فتح الباری اگر پڑھیں آپ کی آنکھیں ٹنڈی ہو جائیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جو دریا بہا ہے اس کے فضائل پر, اسی کے نیچے کراچی سے جو نسخہ چھپا ہے قدیمی سے فتح الباری کا, اس کے نیچے اس کی گپ موجود ہے. کیونکہ نجدیوں نے دیوبندی وادیوں سے پیسے لیتے ہیں, پیسے لے کر اس کے نیچے اس کا حاشیہ چڑھا دیا. یعنی شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اسقلانی کی اس تفسیر اور تحقیق کے اوپر کسی کے حاشیے کی کیا ضرورت؟ آج تک امت بخاری کی شرح اور تعویل کے لیے تفسیر کے لیے حافظ ابن حجر اسقلانی شیخ الاسلام کی تفسیر ہی کو اور آپ کی تعبیر اور تشریح ہی کو حجت مانتی ہے. اس پر انہوں نے ریال کے چکر میں نیچے حاشیہ دے کر ابن عبد الوہاب نجری کے اس پیرو عبدالعزیز بن باز کو گویا کہ اس کی یہ حاشیہ لکھا, اور عین اس حاشیہ کے نیچے اس نے حافظ ابن حجر اسقلانی کا تعقب کیا بظاہر. اور تعقب کرتے ہوئے دیکھو کیا گل کھلایا اس نے, کیا گل کھلایا. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ سمجھدار کوا جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے جی شانہ کوا, وہ آپ کو بتانا کیا کیا کرتا ہے, سمجھ رہے؟ تو اب آپ دیکھیں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اسقلانی جو علم کا اتنا بڑا ستون ہے, جو مسلمانوں کی ایک پوری جماعت کی نمائندگی کرتا ہے اور علماء آنکھ بند کر کے ان کی تحقیق کو قبول کرتے ہیں, اس اندھے اور مقابلے بھی کون کر اندھا کر رہا ہے, اس اندھے نے وہاں پر جا کر حاشیہ باندھا اور حاشیہ دے کر کتاب میرے پاس موجود ہے, کہنے لگا اور جو تہبند صحابی نے لیا نا اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے جو لکھ دیا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بزرگوں کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے. بس تبرک کہنا ان کے نزدیک ماں کی گالی سے زیادہ. اب اس نے کہا کہ جناب تو سارا ہمارا عقیدہ انہوں نے کام تمام کر دیا. اب وہ حافظ ابن اسقلانی کو کہتا ہے کہ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی شدید خطا ہے. اچھا جی خطا کس بنا پر ہے؟ وہ ضمن بات آئی ورنہ میں یہاں پر کتاب لا کر آپ کے سامنے حاشیہ پڑھتا. وہ کہتا ہے جناب خطا اس بات پر ہے, دو وجہ سے خطا ہے. پہلی خطا تو یہ ہے کہ صحابی نے جو تہبند لیا تھا وہ رسول اللہ سے لیا تھا, اور تبرکات رسول اللہ سے لینا تو ثابت ہے, غیر رسول ثابت نہیں ہے. یہ اس کی دلیل تھی, غیر رسول ثابت نہیں ہے. اب ذرا عقل سے سوچئے, برکت اور تبرک کی چیز بڑوں سے لی جاتی چھوٹوں سے لی جاتی ہے؟ اب صحابہ سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ نبی پاک کا. تو صحابہ نبی سے نہ لیں تو کسی اور سے لیں, تو دلیل کیا دیتا؟ یہ کوئی دلیل نہیں بنی, اس لیے کہ صحابہ نے کسی غیر سے تبرک کبھی نہیں لیا, کسی غیر سے تبرک کبھی نہیں لیا.
یہ تو حضور سے لیا. تو پہلی بات یہ کہ جانور آدمی تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام حضور ہی سے لیں گے اور ہم صحابہ سے لیں گے, ہم صحابہ سے لیں گے. اور رہا تبرک لینا, تو ایک نہیں دجنوں حدیث ہے کہ اہل بیت سے صحابہ فضیلت لیتے ہیں, اہل بیت سے صحابہ تبرک لیتے ہیں, اہل بیت سے صحابہ مصافحہ کر کے برکتیں لیتے ہیں. مسلم میں تو یہاں تک موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے حضرت امام باقر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر برکت حاصل کی ہے. حالانکہ رتبہ حضرت امام باقر تابعی ہیں, اور بعض علماء نے کہا کہ وہ امام باقر نہیں بلکہ امام زین العابدین ہیں. کوئی بھی ہے لیکن وہ ہیں بعد کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے. اگر یہ قاعدہ بھی بنایا جائے کہ صحابہ کرام نے غیر سے برکت حاصل نہیں کی ہے تو یہ بھی بوکس بات ہے, یہ بھی بوکس بات ہے. ہم نے کہا کم سے کم اتنا تو آپ لکھ دیتے کہ نبی سے برکت لینا جائز ہے, نبی سے برکت لینا جائز ہے. تو جب نبی سے برکت لینا جائز ہے تو نبی کا کلمہ بھی تو نبی کا نام ہے, تو وہ بھی برکت لینا ہی ہوا. نبی کے موئے مبارک نبی مکرم ہے, اگر اس سے کوئی برکت لے تو وہ بھی لینا ہوا. حضور کا نام تو حضور کا نام ہے, اگر کوئی اس کو پکارے تو وہ بھی تو حضور ہی سے برکت لینا ہوا. اگر اس قاعدے پہ بھی رک جاؤ تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں, بہت سے مسائل. لیکن آپ کو سن کر حیران کی ہوگی, جب ابن تیمیہ انتقال کر گئے نا, اب تبرک کے پیچھے جو بہو بہو کر رہے تھے نا, سمجھ گئے, جو تبرک کے پیچھے لگے ہوئے تھے بزرگوں کے آثار کے پیچھے. یہ میں ذرا اس انداز میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا مزہ بھی آئے اور حقیقت آپ سن لیں, اور سنیں میری بات. ابن تیمیہ جب انتقال کر گئے تو البدایہ والنہایہ میں بالکل آخر میں لکھا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد صحابہ کرام نے تو صرف حضور سے تیمن لیا تھا. ابن تیمیہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب اس کا جسد لا کر رکھ دیا گیا تھا, ابن تیمیہ کا جسد لا کر رکھ دیا گیا تھا, تو کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے جو علماء ہیں وہ آئے اور انہوں نے اس کے جسم کو چومنا شروع کیا, میت کو چومنا شروع کیا, اور کچھ چوم نہ سکے کیونکہ سب لپٹے ہوئے تھے اس کے اوپر, تو جو چوم نہ سکے وہ دور سے دیکھ رہے تھے, دور سے اس کے چہرے کو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تبرکون برؤیتہ وتقبیلہ, کچھ تو چوم کر برکت لے رہے تھے, وہ تبرکون وہ برکت لے رہے تھے چوم کر, کچھ دور سے دیکھ کر برکت لے رہے تھے. پھر کہتے ہیں ثم جاءت جماعت من النساء, پھر یہ گئے تو پھر عورتیں آئیں, پھر عورتوں نے بھی برکت حاصل کی چوم کر بھی اور دیکھ کر بھی. پھر کہتے ہیں ان کو نہلایا گیا, نہلانے کے بعد جو پانی تھا نا جس سے میت کو غسل دیا جاتا ہے وہ پانی بھی سارا یہ پی گئے. میں نے کہا واہ جی واہ, نہ مانو تو رسول اللہ کے تبرک کو شرک کرو, اور ماننے پر آ جاؤ تو گندی میت کے غسالے کے غلیظ پانی کو بھی تم پینا شروع کر دو, چھی 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 چھی, یعنی اس پانی کو بھی تم پینا شروع کر دو. اور عورتیں بھی گویا کہ ابن تیمیہ کو دیکھیں اور چومیں اور اس سے برکت ہی حاصل کریں. تو یہ تو غیر مقلدین کی گردن پر قرض ہم رکھتے ہیں, اور ان کی ماں نے اگر کوئی جنا ہے تو اس کا جواب ذرا لے کر آ جائے, کہ یہ تو لکھا ہوا ان کی کتابوں کے اندر کہ ابن تیمیہ سے انہوں نے برکت حاصل کی ہے. تو اگر مرنے والے ابن تیمیہ ہو انہیں تمہاری عورتیں چوم کر برکت لے سکتی ہے, تو ہم بھی سرکار غوث اعظم کے نام سے برکت لے سکتے ہیں. اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, خامخواہ مسئلہ اور مذہب بنایا گیا. توجہ ہے آپ کی. اب آئیے مختصر بات میں سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں. سیدنا عمر کے کئی صاحبزادگان ہیں, بات چل رہی ہے. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر جو بڑے مشہور ہیں, حضرت عاصم ہیں, انہی کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں, انہی کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز, امت کا پہلا مجدد. کوئی یہ نہ کہ آپ نے گپ ماری ہے, تو میں نے کہا یہ معلومات بھی میں دے رہا ہوں اور جو مزے کی باتیں ہیں اس میں بھی تحقیق کی ہے, کیونکہ اس مزے پر بھی میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ جناب اگر وہ حوالہ نہ دے سکوں تو پھر آپ بات کریں. تو لہذا اگر بات ادھر جائے ادھر جائے وہ تحقیق سے خالی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو جناب عبداللہ بن حضرت عبداللہ آپ کے صاحبزادے, کیونکہ آپ کثیر العیال تھے, حضرت عاصم ابو شخمہ عبد الرحمن, یہ آپ کے چار بیٹے مشہور ہیں. آپ کا نکاح, حضرت فاروق اعظم کا نکاح آخری عمر میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی بیٹی سے ہوا تھا, سمجھ رہے ہیں, حضرت علی کی بولے اور امام حسین کی سگی بہن. اس حوالے کو بھولنا نہیں, حوالے کو بھولنا, امام حسین کی سگی بہن حضرت علی کی وہ بیٹی جو سیدہ زہرا سے پیدا ہوئی ہے, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ, ان کا نکاح مولا علی نے خود حضرت عمر سے کروایا اور دو بچے پیدا ہوئے, ایک جناب زید اور ایک جناب رقیہ. تو یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی اولاد میں ان کا نام آتا ہے. لیکن ایک وہ عظیم خاتون ہے کہ بیٹا تو عبداللہ بھی تھا, بیٹا تو عاصم بھی تھا, بیٹا تو ابو شحمہ بھی تھا, بیٹا تو عبد الرحمان بھی تھا, بیٹا تو زہر بھی تھا, لیکن آپ کہتے تھے میرے سارے بیٹے میری ایک بیٹی پر قربان ہیں. پوچھا وہ کون, فرمایا وہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حریم پاک میں قبول فرمایا. فاروق اعظم نے اس لیے اپنی کنیت اپنے بیٹوں کے نام پر نہیں رکھی, ورنہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جس کے بیٹا بیٹی دونوں ہوں وہ کوشش کرتا ہے کہ بیٹوں کے نام پر کنیت رکھے, لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی کنیت بیٹوں کے نام پر نہیں رکھی. آپ کی کنیت ابو عبداللہ نہیں ہے, ابو عاصم نہیں ہے, ابو عبد الرحمان نہیں ہے, بلکہ آپ کی کنیت ابو حفص ہے. کیا کنیت ہے؟ ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ عابدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا فاروق اعظم کی نخت جگر بیٹی ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح پاک میں ہے اور حضور ان سے راضی گزرے ہیں. حضور ان سے راضی گزرے ہیں. حضور کے وصال کے کئی سال بعد ان کا وصال ہوا. علماء نے لکھا ہے کہ جب سے حضور کا وصال ہوا انہوں نے اپنا گھر چھت سے سر باہر نہیں نکالا, یعنی وہ دروازے سے کبھی باہر نہیں نکلی, نہ حج کے لیے گئی نہ عمروں کے لیے گئی. بعض علماء نے یہ بھی لکھا, بعد نے کہا کہ حج کے لیے گئی, لیکن اکثر علماء کہتے ہیں وہ کئی سفر انہوں نے کیا, بس وہ کمرے کے اندر بند ہو کر رہ گئی حضور کے وصال کے بعد, اور وہیں پر آپ کا وصال پاک ہوا اور جنت البقیع کے اندر آپ آرام فرما رہی ہیں. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کے والد کا نام خطاب ہے اور آپ کی والدہ کا نام ختمہ ذکر کیا جاتا ہے. مکی دور پر ایک نظر ذرا کر لیتے ہیں یہ شجرہ نسب کے ساتھ. مکی دور پر ایک نظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا. اسلام لانے سے پہلے آپ کتابت, کلام, گفتگو, خطابت ہر ایک میں ماہر تھے. آپ کی کتابت, آپ کی تحریر کے اندر فصاحت میں ایسا نظم تھا کہ جب آپ قریش کے بڑے بڑے مقدمات کو تحریر فرماتے تھے, اور اسی لیے قریش مکہ نے آپ کو اپنی نمائندگی کے لیے سفیر بنایا تھا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اتنے اندر اتنی صلاحیت تھی, کچھ صلاحیت یہ تھی وہ ظاہر ہو چکی تھی, کچھ وہ تھی جو حدیث میں آئے تھے چھپی ہوئی تھی. اس لیے حضور نے کہا یا اللہ مجھے عمر عطا کر دے, یا اللہ مجھے عمر چاہیے عطا کر دے, یا اللہ مجھے عمر چاہیے عطا کر دے. اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ یہ صاحب صلابت شخص ہے, سیابت رائے شخص ہے, اس کے اندر خدا نے جوہری طور پر فطر کی طور پر بڑا کمال رکھا ہے. اگر یہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو اسلام بام عروج پر پہنچ جائے گا. اس لیے حضور نے دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام, اللہم اید الاسلام بعمر ابن خطاب, یا اللہ اسلام کی تم مدد کر عمر ابن خطاب کے ذریعے, یا اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر ابن خطاب کے ذریعے. تو سرکار نے مانگا ہے حضرت عمر کو, سرکار نے مانگا ہے. سرکار حضرت عمر طالب نہیں مطلوب ہیں. کیا ہے؟ مطلوب ہیں مصطفیٰ کے مطلوب ہیں, مصطفیٰ کے مراد ہیں. اور تو مرید ہیں, عمر مراد ہیں. حضرت عمر مراد مصطفیٰ ہیں, مراد مصطفیٰ. تو یہ صلاحیت آپ کے اندر گویا کہ موجود تھی. مکے کے اندر دور پاک آپ کا جیسا گزرا, بچپن کے حالات پردہ اخفا کے اندر ہے, لیکن جرت و بہادری, گھوڑ سواری, تیر اندازی, اسی طرح تلوار کے ہنر میں حربی جنگ و آلات کے تمام اوزار و آلات کو استعمال کرنے کے اندر آپ ایک کمال کا درجہ رکھتے تھے. پہلوانی کے اندر آپ کا ایک بڑا عروج تھا. عرفات کے قریب عکاشہ کے میدان میں آپ کئی سالوں تک چیمپئن رہے, اور آپ کے نام سے بڑے بڑے پہلوانوں کے دل دہل جایا کرتے تھے. یہ فاروق اعظم میں جو ایک انسان کے اندر صلاحیتیں جو ہوتی ہیں نا مختلف, کسی میں ایک, کسی میں دو, کوئی ذہین ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے, کوئی طاقتور ہوتا ہے تو ذہین نہیں ہوتا, کوئی پڑھا لکھا ہوتا تو بولنا نہیں جانتا. اللہ رب العالمین نے ہر کمال کو عمر کے اندر جمع کیا تھا. عقل میں بھی کامل تھے, جوہر شناس بھی تھے, گفتگو اور فصاحت کے اندر بھی بڑا ملکہ تھا, طاقت بھی تھی, اخلاق بھی تھا, انداز بھی تھا, معاملہ فن بھی تھے, نقطہ رس بھی تھے, شناسا بھی تھے, اور چہروں کو دیکھ کر ان کے مطلب و مقاصد کو جاننے والے بھی تھے. یعنی پوری ایک مدبر شخصیت کے اندر جو شعبے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا. ہجرت کے بعد جیسی حضور نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے ساتھ حضور نے پہلا کام یہ کیا تھا, موحد, بھائی بنایا. یہ حضور کی اسلامی سیاست ہے اختلاف کو ختم کرنے کے, بھائی بنائے. حضرت فاروق اعظم کو جن کا بھائی, حضرت فاروق اعظم کے ساتھ جن کا اخوت کا رشتہ بنایا گیا وہ حضرت عدوان بن مالک ہیں. حضرت عدوان بن مالک ہیں جو قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے. وہی عدوان بن مالک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے وقت حضور کو روک کر کہتے ہیں حضور میرے گھر کی طرف آئیے, اور وہی عدوان بن مالک جن کے گھر حضور نے جا کر ظہر کی نماز پڑھی تھی, اور فرمایا تھا کہ بتا میں کہاں پر نماز پڑھوں جہاں پر تو نماز پڑھتا رہے. تو عقبہ بن مالک نے حضور کے لیے حلوہ بنایا تھا, بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے, اور کہا حضور فلاں کونا ہے وہاں پر نماز پڑھیے. سرکار نے جب وہاں پر نماز پڑھی تو کہا جاتا ہے کہ مرتے دم تک وہ اسی جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ تبرک نہیں تو اور کیا ہے, یہ مبالغہ نہیں تو اور کیا ہے. مبالغہ غلط چیز نہیں ہوتی ہے, مبالغہ حق بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, مبالغہ حق بڑی. اور یہ دیکھو صحابہ کے خلاف اور تبرک کے خلاف جتنا زور لگا رہے ہیں تو یہ بھی تو مبالغہ ہے, یہ بھی تو مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا یہ بھی تو مبالغہ ہے, یہ بھی تو اس قدر شدت ہے. لیکن مبالغہ وہ اچھا ہوتا ہے جو حق پر ہو, غیر حق ہو نہ ہو. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ عقبہ بن مالک کے ساتھ ان کے موخات کے رشتے رکھے گئے. پھر آپ اگر غزوات میں آ جائے تو بدر, احد, حدیبیہ, فتح مکہ, تبوک, تمام غزوات کے اندر آپ نے ایک تاریخ رقم کی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ. اور آپ کی سیرت کا باب سوم اگر میں کہوں وہ یہ ہے کہ سقیفہ بنی سعد جہاں پر خلافت کا فیصلہ ہونا تھا, حضور کی وصال کی خبر جیسی ہوئی غلام مریا سیدنا صدیق اکبر پہنچی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ کے جسد پاک کو جب لحد مبارک اندر رکھ دیا گیا تو ایک غلام مچا ہوا تھا کہ اب باغ ڈور کون سنبھالے گا. انصار نے وہاں سے اٹھا کر سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنانا چاہا. حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد شخصیت تھے کہ جنہوں نے اس مسئلے کو ٹھنڈا کیا. سیدنا صدیق اکبر نے تقریر کی اور یہ لوگوں کو ابھارا اور انصاریوں کو بتایا, انصاریوں سنو ہم نے آپ کو بار بار یہ کہا تھا اور تم نے رسول اللہ کی صحبت میں رہے, تمہیں پتا ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا تھا الائمت من القریش کہ خلیفہ جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا, خلیفہ وہ ہوگا جو مہاجر ہوگا, خلیفہ وہ ہوگا جس کو جنت کی بشارت ہوں گی. فرمایا یہ ہے کہ نہیں, کہ یہ سعد بن عبادہ تمہارے لیے ہے؟ لیکن وہ بھی مخلص صحابی تھے, انہوں نے سر جھکا لی, کہا یہ میرے لیے تو نہیں ہے. یہ گفتگو چل رہی تھی اور سب حیران تھے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. تو اس مجمع میں دو ہی آدمی سب سے معزز تھے, یا تو ابو بکر یا عمر. حضرت ابو بکر تو تقریر کر رہے تھے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے. عمر نے دیکھا جب سارا سناٹا ہے, لوہا گرم ہو چکا ہے, آپ کھڑے ہوئے, سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ کو چھوا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا حضور میں خلافت کی بیعت آپ سے کرتا ہوں, میں خلافت کی بیعت کرتا ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ اگر بس یہ ایک ہی واقعہ عمر کی قبر کو کروٹ جنت بنانے کے لیے کافی ہے, اس واقعے میں عمر نے ایک صحیح فیصلہ کر کے امت کو بہت بڑے بحران سے بچا لیا. فوراً آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں عمر آپ کو خلیفہ مانتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ جناب تانتا بن گیا اور خلافت کا سلسلہ شروع ہو گیا. میں اگر اس کے منظر نامے میں چلا جاؤں, اس پر اگر مستقل تقریر کروں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ وقت کیسا تھا. اتنا کڑا وقت تھا کہ لوگ مرتد ہو رہے تھے, لوگ دین سے پھر رہے تھے. یہ تو فاروق اعظم تھے جن کو ہمیشہ حضرت ابوبکر دعا دیا کرتے تھے کہ عمر تم نے امت کے لیے احاطہ اور حصار باندھ دیا ہے, ورنہ یہ امت رسی بھی جہنم میں گر جاتی. تو یہ سیدنا فاروق اعظم کے وہ کارنامے ہیں جو تاریخ کے اندر عموماً اوجھل رہ جاتے ہیں. تو بار سوم میں نے اس بات کو عرض کیا کہ سقیفہ بنی سعد کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی بیعت ہے. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو اس کو مزید سن لیجئے. فتوحات کا سلسلہ ہے, اللہ اکبر. فتوحات کہا گیا کہ جو 22 لاکھ مربع میل, کتنے 22 لاکھ مربع میل آپ کے زیر نگو نہیں تھا, بلکہ آپ جو سانس لیتے تھے تو وہ سانس 22 لاکھ سے شروع ہوتی تھی اور آپ تک پہنچتی تھی. آپ جب نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے تو مدینے سے نظر 22 لاکھ مربع میل کو دیکھ رہی ہوتی تھی. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارضا ہونا کی فتوحات اور خلافت کا گویا کہ منظر تھا. 22 لاکھ مربع میل پہلی, کیونکہ میں بڑے بڑے ملکوں کی بات کرتا ہوں, عراق ایک بڑا ملک تھا, شام ایک بڑا ملک تھا, فارس ایک بڑا ملک تھا, جزیرہ عرب یہ بڑا ملک, یہ بڑے بڑے علاقے تھے. اس کے تحت بہت سے علاقے آباد تھے, آج تو صوبے بن گئے الگ الگ, لیکن اس دور میں بڑے بڑے صوبے ان بڑے بڑے وطن کی صورت اختیار کیے ہوئے معاملات کے اندر موجود تھے. کیسے اور کس طرح نے یہ بڑے بڑے صوبے بنائے تھے, عراق تھا, فارس تھا, جزیرہ عرب تھا جس کو جزیرہ افریقہ کہا جاتا ہے, یہ وہ تمام علاقے تھے. عراق کی فتوحات کو اگر آپ دیکھیں گے تو نمارق کی جنگ اس میں فتح, قادسیہ کی جنگ اس میں فتح, مدائن کی جنگ اس میں فتح, کئی شکست نہیں ہے. سعد بن وقاص کے ذریعے یہ علاقہ گویا کہ ٹوٹا اور اس علاقے پر مسلمانوں کی حکومت لہرانے لگی. جس ممبر پر بیٹھ کر کسرا جو تھا وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا, جب فتح کی نذیر پہنچی, فتح کی نذیر پہنچی, فاروق اعظم کو پیغام دیا گیا کہ کسرا کے محل اکھڑ دیا گیا ہے, اور علماء نے لکھا کہ دریا دجلہ کے قریب جب مسلمان پہنچتے ہیں قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد, مدین کے علاقے میں رستم کو مار دیا گیا ہے قادسیہ کے اندر, ایرانی مجوسی رستم قتل کر دیا گیا ہے قادسیہ کے اندر, مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں مدین کی طرف. مدین کے اندر قلعہ موجود ہے, آج بھی اگر آپ جا کے علاق میں دیکھ سکتے ہیں مدین, حضرت سلمان فارسی, حضرت حذیفہ بن یمان کے مزارات وہاں پر موجود ہے. قریب میں کسرا کا وہ محل آج بھی موجود ہے جس کی ایک ایک در و دیوار سعد بن وقاص اور فاروق اعظم کے تنارے گا رہی ہے. دریا دجلہ کے قریب پہنچتے وہاں انہوں نے سارے پل توڑ دیے, برج توڑ دیے, مسلمان اس طرف جا نہیں سکتے, مسلمان اس طرف جا نہیں سکتے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ کا وہ قول حضرت سعد بن وقاص کو یاد ہے کہ عزت اسلام کی ہے. اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے, حامید تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب الشدید القابض الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر, یہ کہہ کر دریا کے اندر گھوڑے اتارے. علماء نے لکھا یہ دعا ایسی ہے کہ سعد بن وقاص نے اس دعا کے ذریعے دریا کو تخت زمین بنا دیا تھا. یہ دعا جب آپ نے پڑھی دریا دجلہ تیزی سے بہ رہا ہے اور اس پر گھوڑے اس طرح بھاگ رہے ہیں جس طرح چٹیل میدان میں بھاگتے ہیں. اسی سے ملتے جلتے الفاظ جو اقبال نے کہے تھے کہ دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, ظلمت بحر میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ حضرت سعد بن وقاص کو پیچھے سے پشپنائی تھی حضرت فاروق اعظم کی کہ پیچھے نہیں دیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. تقدیر نے تمہارا فیصلہ لکھ دیا ہے, مقدر ہو چکا ہے, پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے. خبر پہنچائی گئی کہ کسرا کو گرا دیا گیا, اب کیا کریں. حضرت عمر نے فرمایا اس ممبر پر چڑھ کر خدا کا نام لو, مصطفیٰ کا نام لو جس پر وہ بے حیا بیٹھ کے خدا کے خلاف باتیں کرتا تھا. سعد بن وقاص سب سے پہلے وہ شخص ہے جنہوں نے عراق کے اندر, عراق کی سرزمین کے اندر کسرا کے محل کے اندر گھس کر اس کے ممبر کے اوپر اللہ اکبر کہہ کر اپنی اذان لگائی. شام کی فتوحات, کئی باتیں اس میں وقت میرے پاس نہیں ہے, شام کی فتوحات کو اگر آپ دیکھیں تو دمشق کا علاقہ ہے. شام کی فتوحات تو آپ کا دماغ ہل جائے گا خالد بن ولید کے لیے. 10 لاکھ آدمی ایک طرف ہوں, کتنے 10 لاکھ نصرانی ایک طرف, 10 صحابی ایک طرف, کبھی کوئی یہ کوئی مقابلہ ہے, یہ کوئی مقابلہ ہے. ابو عبیدہ بن جراح کہتے خالد یہ کیا کر رہے ہو, کہا میں تو کہتا ہوں حضور میں تنہا جاؤں, ان 9 کو کیوں لے جا رہا ہوں. 10 لاکھ آج بھی آپ فتوحات شام اور حمص کی جنگ کے ترانے آج بھی تاریخ کے اندر پڑھ سکتے ہیں. حضرت سیف بن سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہنہ نے جب ان کو معذور کیا فاروق اعظم نے اور ابو عبیدہ بن جراح کو بڑا بنایا تو اطاعت جس طرح حاکم کی ہونی چاہیے کر کے دکھائی ہے. کہا حضور 10 لاکھ کی فوج آئی ہے. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ کیا کرنا ہے. فرما حضور میں 10 آدمی دے دی. ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا خالد 10 لاکھ کے مقابلے میں 10 آدمی, یہ میں آپ کو خواب نہیں سنا رہا, آپ نیند میں نہیں ہیں, آپ جاگ رہے ہیں, آپ جاگ رہے ہیں. 10 لاکھ قیصر کی فوج, اس وقت کی سپر پاور ہے, وہ سارے اسلحے ان کے پاس ہیں. قیصر کی فوج سامنے کھڑی ہے, یہ سپر پاور بظاہر میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. قیصر کی فوج سامنے کھڑی ہے, 10 لاکھ کے قریب 10 مسلمان نکلے ہیں, 10 مسلمان نکلے. کتنے؟ کئی ہزار کو قید کر لیا گیا, باقی بھاگ گئے, باقی بھاگ گئے. چند آئے, چند کو وہ گرفتار کر کر لے گئے تھے. اور یہ پورا ایک واقعہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے کس طریقے سے ان کو وہاں سے چھڑا کر لایا ہے, اللہ اکبر. تو یہ سارا فیضان حضرت فاروق اعظم کا تھا. پیچھے اگر ایسے صدر ہوں گے تو قوم ترقی کرے گی؟ وہ ترقی جو تھی وہ فاروق اعظم کی وجہ سے تھی. کس کی وجہ سے تھی؟ جن کا منہ ہر جگہ سے کالا ہو وہ قوم کا ترقی کرے گی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ جیسی قوم تھی. تو 10 لاکھ کے مقابلے میں 10 صحابہ نکلتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے, حضرت زرار ایک صحابی ہے, حضرت زرار وہ جب گرفتار ہوئے, حضرت خالد بن ولید جب رات کو فوج جب رات کو ان کو نہیں پایا حضرت خالد تو اپنے چہرے پر مارنے لگے آپ کہ یہ میں نے کیا غلطی کی. 10 لاکھ کے مقابلے میں 10 لے گیا اور سرکار کے صحابہ کو میں نے قتل کروا دیا. اس غم میں تھے آپ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے اجازت لی اور کہا کہ میں تنہا جا کر ان کو چھڑا کر لاؤں گا. پہلے آپ نے ان کو لاشوں میں تلاش کیا, لاشوں میں وہ نظر نہیں آئے. جو لاش اٹھاتے وہ کیسریوں کی ہوا کرتی تھی, کیسریوں کی ہوا کرتی تھی. 3 کے قریب صحابہ شہید ہوئے, 7 نے 10 لاکھ کو بھگایا, 7 نے 10 لاکھ کو بھگایا اور کئی ہزاروں کو واسطے جنم کیا. حضرت خالد جب میدان میں آئے تو آپ کے تنہا مقابلے میں 2 لاکھ آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا تھا, لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ خالد کے سامنے آ کر وار کر سکے. یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا کی شان تھی. حضرت زرار جن کو قیصر نے گرفتار کر لیا تھا, رات کے وہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب میں لوٹا ہوں اللہ اکبر ان کو چھڑانے کے لیے تیز گھوڑا بھگا کر جا رہے ہیں اور قریب میں دیکھتے ہیں کہ گھوڑا اتنا تیز چل رہا ہے کہ خالد جیسا آدمی اور خالد جیسے جنرل کا گھوڑا پیچھے رہ رہا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو حضرت خالد نے آواز لگائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں زرار کی بیوی ہوں. سبحان اللہ, میں صحابی رسول حضرت زرار کی بیوی ہوں, اپنے شوہر کو چھڑانے جا رہی ہوں. یہ تھے وہ اسلام کے وہ رؤساء اور سرخیل کہ جہاں پر مردوں کی یہ شان تھی اور عورتوں کی آن تھی. اندازہ لگائیے, اللہ اکبر, شوق شہادت کو آپ دیکھیے, حضرت زرار کی اہلیہ کا یہ عمل آپ دیکھیے. اللہ اکبر, اللہ ہم کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. فتوحات شام کو اگر آپ دیکھیں, دمشق ہے, حمص ہے, یرموک ہے, بیت المقدس کی فتح ہے, فارس کی فتح کو اگر آپ دیکھ لیں تو نہادن کی فتح, ایرانی سلطنت کا خاتمہ, حضور کی وہ بشارت مکمل ہو گئی, پرویز نے حضور کا خط پھاڑا, سرکار نے فرمایا خدا تیری حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے خدا نے اگر حضور کی اس دعا کو قبول کیا تو فاروق اعظم کو وسیلہ بنایا. حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا تھا کیف بکا یا سراقہ اذا سویر فی سوار الکسرا, سراقہ مجھے اس وقت یاد کرنا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے ڈنڈن آئیں گے. یہ خواب بھی اگر پورا ہوا ہے, یہ بشارت بھی اگر پوری ہوئی ہے, تو اس کا فیض جس کو ملا ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. انفرادیت پر چند منٹ میں لوں گا آپ کی مزید, انفرادیت کے حوالے سے اس بات کو ذرا دیکھیے, فاروق اعظم کی انفرادیت کیا ہے؟ فاروق اعظم کی یاد نماز میں ہے, یاد کیا ہے؟ نماز میں, جہاں نفس نہیں ہوتا وہ نمازی ہوتی ہے. اولیت حضرت فاروق اعظم میں ذکر کر رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھیے آپ. امیر مومنین کا لقب, یہ آپ کے اولیت میں سے. حضرت ابوبکر کو خلیفہ کہا گیا تھا, آپ کو کہا خلیفہ خلیفۃ رسول اللہ, آپ نے فرمایا لمبا بہت ہے, یہ نہیں کہا کرو مجھے. ایک صحابی حضرت عدہ بن حاتم نے ایک دن آپ کو کہا امیر المومنین, تو آپ کو بڑا پسند آیا. اب اس میں کوئی تکبر نہیں ہے, امیر کا معنی حاکم کے آپ نے نہیں لیا. علماء لکھتے ہیں کہ الامرا سے مشتق ہے, یہ سنگ میل. آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے ساتھ نشانات پتھر کے لگے ہوتے ہیں, کچی سڑک بھی ہو تو نشانات لگے ہوتے ہیں, وہ نشاندہی کرتی ہیں, وہ نشانات راہ کو قائم کرتے ہیں. تو الامرا اس نشان کو کہتے ہیں. تو امیر المومنین مسلمانوں پر حاکم ہونے والا نہیں, بلکہ امیر المومنین کا معنی ہوگا, اور وہاں پر ہے کہ نشانات راہ کو متعین کرنے والا, مسلمانوں کے لیے نشانات راہ کو متعین کرنے والا. تو فاروق اعظم نے اس لقب کو اپنے لیے پسند فرمایا. آپ کی اولیت اور انفرادیت اور خصوصیت, امیر المومنین کا لقب آپ کے دور میں ہوا. بیت المال کا قیام آپ نے کیا, سیدنا صدیق اکبر کے دور سرکار کے دور میں نہیں تھا. سنہ ہجری کا اجرا آپ نے کیا. اشور ایک ٹیکس ہے, یعنی کس قسم کا ٹیکس؟ مسلمان جب اپنا کاروباری مال کہیں پر لے کے جاتے تو اور ملک والے مسلمانوں سے 10% لیا کرتے تھے. سیدنا عمر نے یہ لگایا کہ اب ہمارے ملک میں کوئی آئے گا تو تین قسم کے لوگ آئیں گے, یا تو ذمی آئے گا, یا حربی آئے گا, یا مسلمان آئے گا. ذمی آئے گا تو اسے 10% ٹیکس, حربی آئے گا تو 10% ٹیکس, ذمی آئے گا تو 5% ٹیکس, مسلمان آئے گا تو 2.5% ٹیکس, اور جس کا مال 250 درہم سے کم ہوگا اس پر کوئی ٹیکس نہیں, ٹیکس فری. یہ آپ کا قیام. آج جمہوریت کا تانتا بولنے والے حیران ہیں کہ فاروق اعظم نے جمہوریت کے اصول بھی دیے اور اس پر چلا کر بھی دکھایا. اسی طرح خراج کی وصولی آپ کے دور کے اندر ہوئی ہے. مردم شماری, جب عراق فتح ہوا تو اس کے وقت ضرورت پڑی کہ ہمارا علاقہ کتنا ہے. فاروق اعظم کا دماغ آپ دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ زمین کی پیمائش کی جائے اور مردم شماری کہ جتنے افراد بستے ان کا شمار کیا جائے. فرمایا اس کے شمار کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا فارم مرتب ہوگا, اس کے فارم بنے گا. اور کہا کون بنائے گا؟ سعد بن وقاص کو کہا رات کو تم میرے پاس آ جانا. رات کو بٹھا کر سعد بن وقاص کو ساری باتیں بتائی اور فرمایا اب یہ تم کرتے رہو, میں جا رہا ہوں گلیوں میں گشت کر رہا ہوں. تو حضرت سعد بن وقاص نے بڑی محنت کے ساتھ وہ مردم شماری اور زمینوں کی پیمائش کے لیے تمام قواعد اور قاعدے کے تحت پورے فارم ایجاد کیے ہیں. یہ 1400 سال پہلے ہو رہا ہے سب کچھ. اب دیکھیے, اللہ اکبر, محکمہ پولیس کا اجرا ہوا, جیل خانہ جات کا اجرا ہوا, نماز تراوی ایجاد کی گئی, فجر کی اذان میں صلاۃ خیر من النوم کو آپ نے شامل کرایا, باقاعدہ عدالتوں کا قیام کرایا گیا, نئے شہر آباد کرائے گئے, مہمان خانے مسافر خانے بنائے گئے, تعمیراتی کام ہوا, سڑکیں بنائی گئی, پل بنائے گئے, نہریں بنائے گئے تاکہ ذرائع آمد و رفت آسان ہو جائے, بنجر علاقوں کو فصلوں میں تقسیم کیا گیا, بنجر علاقوں کو فصلوں میں تقسیم کیا گیا. اس میں زمینیں خیبر وغیرہ کے علاقے کی زمینیں جو حضور نے لوگوں کو دی ہوئی تھی, ان کو کہا مالک تم ہی ہو, لیکن اتنا فیصد حکومت کا ہوا کرے گا. یہ سارے نظام ٹیکس کے, عرضی ٹیکس کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کیے ہیں. اور راتوں کو گشت کرنا, یہی آپ کی انفرادیت تھی. اور میں نے چند اس میں اضافہ, یہ تو میں نے مورخین سے لیا ہے, میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا یہ اور بھی کئی انفرادیت فاروق اعظم کی. اس میں سے جس طرح کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا تحفظ کرنا, نسبتوں کا سب سے بڑا محافظ اور ذہن دینے والے فاروق اعظم ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو وسیلے کے طور پر پیش کیا، حالانکہ آپ خود مستجاب الدعوات ہیں، لیکن حضرت عباس کو لائے اس لیے کہ یا اللہ، اللہم اننا نتوسل الیک بام نبینا، یا اللہ تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں بارش دے دے. یہ کہنے تھا بارش اتر گئی، آپ خود بھی کہتے تو ہو جاتی، لیکن عمر بتانا چاہتے ہیں جو رسالت ماب کے گھر والے ہیں یہ انہی کا مرتبہ اور مقام ہے، نسبتیں عالی ہوا کرتی ہے. یہ فاروق اعظم، میں نے اعلی حضرت کو پڑھا، اعلی حضرت امام رسولت نے ملفوظ میں بھی یہ بات لکھی ہے، فتاوی میں بھی لکھی ہے، فاروق اعظم نسلوں کو بھی پہچاننے والے تھے. نسبتوں کا تحفظ تو تھا، بیٹے کو 500 درہم دیا، حسین کو 1000 درہم دیا، بیٹا کہنے لگا کہ میں حضور کا صحابی نہیں ہوں، کہ بیٹا ہے، اب وہ امیر المومنین بن کے کہہ رہا ہے کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، تو کہنے لگے کہ میں حضور کا صحابی نہیں، میں نے حضور کے ساتھ غزوات نہیں کرے، حضور میرے ساتھ راضی نہیں گزرے، کہا سب کچھ ہے، تو کہا 500 مجھے ملے، حسین کو 1000 ملے، ایسا کیوں؟ حضرت عمر نے باپ بن کر نہیں، فیصلہ امیر المومنین کے قائد کے تحت ہو رہا ہے، فرمایا ادھر عبداللہ، ادھر پھر اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو حضور کا صحابی ہے اور تو نے حضور کے ساتھ غزوات کی ہے، تو بتا حسین جیسا باپ تیرے پاس ہے؟ حسین جیسی ماں تیرے پاس ہے؟ حسین جیسے نانا تیرے پاس ہے؟ حسین جیسا نسب تیرے پاس ہے؟ کہ جتنی اوقات تھی اتنا ملا ہے، اس کی اہمیت جتنی تھی اس کو اضافی ملا ہے. فرما بیٹا ہے، لیکن فرما 513 ہے، 1000 حسین کا ہے. تو نسبت مصطفیٰ کا تحفظ کرنے والی سچی شخصیت میرے آقا میرے مولا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اللہ کی ذات ہے، کہ یا اللہ بارش نازل فرما حضرت عباس ابن ابی مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اللہ کے وسیلہ جلیلہ سے. اور میں آخر میں یہاں پر ایک بات آپ سے کر دینا چاہتا ہوں، اس پر میں تحقیق ختم کرتا ہوں، ابھی حوالے اور بھی تھے، ابھی تو عشق کی باتیں تھیں، جو رو رو کے حضور کی شان میں عشق میں اشعار پڑھتے تھے آپ. خاص جو آج میری محنت تھی وہ اس طرف لانا تھا آپ کو، کہ فاروق اعظم کا عشق کیسا تھا، فاروق اعظم کا عشق کیسا تھا. وقت مکمل ہو گیا ہے کہ ایک شخص، ایک عورت آپ کے سامنے شعر پڑھ رہی تھی اور آپ غش کھا گئے، کئی دن تک حضور کی محبت میں صاحب فراش رہے، بخار آ گیا، رات کا وقت ہے، آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں. علامہ صاحب خفاجی نسیم الریاض میں لکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا گھر کے اندر ہے بیٹھی ہے اور وہ رو رو کر جو ہے کہ وہ چرکا کاٹ رہی ہے اور رو رو کر یہ ناد پڑ رہی ہے، الا محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ طیبون الاخیار، یہ شعر وہ پڑھ رہی ہے. اور حضرت فاروق اعظم کے کانوں میں اس کی آواز پہنچی کہ میرے محبوب کی نعت کون پڑھ رہا ہے؟ آپ رک گئے. یہ کتاب الزہد عبداللہ بن مبارک کی، جو کتاب الزہد ایک امام احمد کی کتاب الزہد ہے، ایک عبداللہ بن مبارک کی، یہ عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد کے اندر واقعہ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں الا محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ طیبون الاخیار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام متقیوں تمام ابراروں کی طرف سے سلام ہو. وہ عورت پڑھ رہی ہے، قد کنت قواما بکاءً بالاسرى اسحار، حضور آپ راتوں کو قیام کرنے والے اور سحری کے وقت اپنے رب کی محبت میں رونے والے تھے. یہ حضور کے لیے کہہ رہی ہے وہ خاتون. اور آگے کیا کہتی، یا لیت شعری والمنایا اطوار، هل تجمعنی وجیت الدار، کہ وہ کہتی ہے، اس کا معنی مراد یہ ہے کہ ہائے کاش عمر تیرے اندر، یعنی اپنی عمر زندگی کو کہہ رہی، ہائے زندگی تو تو ٹوٹ جانے والی ہے، کاش قیامت کے دن مصطفیٰ کا قرب مل جائے. ہل تجمعنی وحبیب الدار، کاش مصطفیٰ کا قرب مل جائے، یہ کہنا تھا. حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی، بڑھیا نے کہا فقالت من ھذا، کون ہے؟ فقال عمر بن الخطاب، میں عمر بن الخطاب ہوں. بڑھیا بھی بڑی عاشق رسول تھی، کہنے لگی عمر تو جس کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ تو بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے عمر وہاں پہنچ جاتے ہیں. دروازہ جب کھٹکھٹایا تو آپ، اس نے اندر سے جواب کتنا زبردست دیا، فقالت مالی ولی عمر فی حادثہ، عمر تجھے کیا کام پڑ گیا اس ٹائم پر مجھ سے، تجھے کیا کام پڑ گیا؟ حضرت عمر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا فقال افتحی ارحمک اللہ فلا باس علیک، ارے کوئی کام نہیں لیکن دروازہ تو کھول، کوئی کام نہیں تجھ سے، دروازہ تو کھول. ففتحت له فدخل علیہا وقال رب الکلمات التي قلتها آنفا، دروازے سے جب اندر آئے فرمایا ردی کلمات، دوبارہ پڑھ وہ کلمے، دوبارہ پڑھ، سبحان اللہ بولیے، فرمایا دوبارہ پڑھ وہ ردی کلمات، دوبارہ پڑھ وہ ردی کلمات التي قلتها آنفا، ابھی ابھی جو تو نعت پڑھ رہی تھی دوبارہ پڑھ، ابھی ابھی جو تو نعت پڑھ رہی تھی دوبارہ پڑھ. فرضت ہا، اس نے دوبارہ نعت پڑھی، جب اس نے نعت پڑھنا شروع ہوئی آپ جیسے بے ہوش ہو گئے. حضور کی محبت، یاد مصطفیٰ دل پر تاری ہو چکی ہے، اور آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے مولا اسے بھی اور مجھے بھی محبوب کا قرب عطا فرما دے. علماء لکھتے ہیں کہ آپ وہاں پر لیتے رہے کافی دیر تک, جب طبیعت میں بحالی آئی اٹھے تو پھر آگے کسی مکان کی طرف نہ گئے, گھر کی طرف چلے گئے اور کئی دن تک آپ صاحب فراش رہے, بیمار ہو گئے اس صدمے کی وجہ سے جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو وہاں پر نعتیہ کلام سنا, وہ جس آواز کے ساتھ تھا, جس درد کے ساتھ تھا. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محبت ہے, تعلق ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کئی دن تک آپ روتے رہتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار کہتے رہتے تھے. تو اللہ رب العالمین آپ کی عشق کا حصہ میں عطا فرمائے. ان شاء اللہ کربلا کے دن جو آئیں گے 8-9-10, میں سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے چند اشعار اور آپ کو سناؤں گا, جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا جو اس چیز کے شوقین تھے. آپ اس لیے تو کہتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اے اللہ شہادت کی موت دے دے, لیکن ایسی ویسی شہادت کی موت نہیں, وجعل موتی فی بلد رسولک, جہاں شہادت ملے تو شہادت تو ملے لیکن پہلے زمین مصطفیٰ کی شہر کی ہونی چاہیے, زمین مدینہ کی ہونی چاہیے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, سیدنا فاروق اعظم کا اندازہ محبت کا آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ نہیں رکھی, ابو حفص رکھی ہے, وہ نسبتوں کو چاہنے والے تھے. بیٹی کے نام پر کوئی کنیت رکھتا ہے لوگ تو آر سمجھتے تھے, آپ نے فرمایا ابو حفص اس لیے کہ میری ساری عزت ایک طرف اور میری بیٹی تنہا ایک طرف, وہ میری ماں ہے. کیا فرماتے تھے؟ وہ میری ماں ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن نے اس کی تعریف بیان کی ہے, وہ ام المومنین میں سے تھے. تو یہ حضرت فاروق اعظم جو صاحب نسبت ہے. اور چلتے چلتے ایک بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا چلوں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی, اللہ اکبر, کہ ایک دفعہ آپ سفر کے اندر تھے اور بڑی محبت میں تھے, کسی نے آپ کے خلافت کے دوران کسی نے پوچھا ایک واقعہ خاص, تو کہا آپ فلاں واقعے میں حضور کے ساتھ تھے, فلاں جگہ جب حضور گئے تھے آپ تھے, تو انداز دیکھے محبت کا, کہ لگے ہاں کنت مع رسول اللہ, ہاں میں حضور کے ساتھ تھا. پھر رک کر کہتے ہاں کنت مع رسول اللہ, کنت عبدہ وخادمہ, یہ الفاظ دیکھے, فرمایا ہاں میں حضور کے ساتھ تھا, کنت مع رسول اللہ, کنت عبدہ, میں حضور کا عبد تھا اور خادم تھا. یعنی کنت مع رسول اللہ کہنے کے بعد پھر اس طرح لوٹتے ہیں, وہ فرماتے کنت عبدہ وخادمہ, میں حضور کا عبد تھا حضور کا خادم تھا. یہ بدبخت لکھتا ہے بیشتی زیور کے اندر کہ عبد مصطفیٰ نام رکھنا شرک ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کنت عبدہ, میں حضور کا عبد تھا, وہ خادم ہوں اور خادم تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ عبد کا معنی خادم ہی کے ہوتا ہے, عبد کا معنی خادم ہی کے ہوتا ہے. ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمہ, دعا کیجئے اللہ رب العالمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل و مناقب و عادات و کردار سے ہمیں حصہ مرحمت فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کی روحانیت میں سے, آپ کے علم ظاہر سے, علم باطن سے, کمالات سے ہمیں درجہ عطا فرمائے. قیامت تک ہمارے بچوں کے سینوں کو اللہ رب العالمین آپ کی محبت کا گنجینہ بنائے, سمندر بنائے. اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو آپ کی محبت سے آشنا فرمائے. جتنے حضرات یہاں پر شریک ہوئے اللہ رب العالمین تمام کا آنا قبول فرمائے. یقیناً آپ کا وضو ہوگا, ابھی آپ صفوں میں ہی جمع رہیے, اذان ابھی ہوتی ہے اور کتنے مبارک ساتھ ہیں. مغرب سے ہم نے ذکر عمر شروع کیا ہے اور یہ اذان عشاء کا وقت ہو گیا ہے. واہ واہ واہ, اللہ رب العالمین سے نسبت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہماری اور قیامت تک ہماری اولادوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اسی طرح شوق و محبت کے ساتھ اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں سعادت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.